بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك وسعديك والخير بيديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہنستا مسکراتا رکھے. اور آج ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں، نئے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ کچھ دیر میں. ابھی آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، اٹینڈنس پہلے کر لیتے ہیں تو باقی انشاءاللہ پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ تو ربی، کیرن امان، عائشہ خالد، محج بن حرم، مہاضر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، یاسمین محمد، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نجد سوال، وحیدہ گگرو، دلشاد پٹھان، عالیہ اختر، نشاد کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ ہانم، فراناز، فرزانہ افین، فرزانہ سلود، شاہین سریا، روحی زمان، ردا ذاکرہ نصیب، صبا فاطمہ مقبول، نازمہ پروین، لبنہ خان، نعیمہ خالد، ماریا اختر، سنبل جمال، شبینہ مسرت، کاشفہ انجم، فاطمہ زہرا سیدہ، غزالہ رشید، آسمہ شاہ، ماہم ریاض، روبینہ اقبال، سائرہ آزاد، سعیدہ احمد، جویریہ قادری، سمیرہ محمود، سائمہ اظہر، نور العین افتاب، عدیلہ رضوان، عبیرہ شیراز، عظمہ جمیل، اسرا فاطمہ، کیسرا چودھری، شینا ہارون، نشاط احمد، ماریا چبوکتا، تمکینہ تافرین، مسز شینا ہارون، شائستہ انور، نشا فاطمہ، ہادیہ علی، صبا برار ذاکر، رابعہ فاروق، سعیدہ احمد، زینب بیگم، سمیرہ خاتون، شارون صفتر، حمیرہ بدر، عائشہ تسنیم، افشاں قریشی، سمیہ پٹیل، فاطمہ، سعیدہ روبینہ جبین، مومنہ انجم، آسمہ فاطمہ، صبحت افرین، رومانہ ندیم، شیما حسن، حفصہ احمد کوثر چیمہ رفت سعید. جی اگر کسی کا نام رہ گیا ہو پلیز اپنے نیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر دیں, اور اگر کسی کا غلط نام بھی پلیز اگر میں نے بولا ہو مجھے تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کے لیے پلیز معذرت. جی ابھی جی مجھے ابھی اور بتائیں کہ کیسا رہے کل کا سیشن. جی یہ ابھی ایک لکھا ہے کہ جن لوگوں نے رجسٹر جو ہے ہو گئے ہیں کائنڈلی جو ہے وہ فل نیم کے ساتھ لبیک کریں. ٹھیک ہے جی یہ لازمی اس طرح کریں کیونکہ بعض کا جو آپ جس آئی ڈی کے ساتھ جو کلاس میں بیٹھے ہوتے وہ ہمیں پھر بھی بہت طرح کیونکہ ایک کا نام اگر عائشہ ہے تو ایک اور اسٹوڈنٹ کا نام عائشہ ہوگا. ٹھیک ہے اس لیے فل نیم کے ساتھ پلیز جو ہے وہ نا لبیک جو ٹائپ کر دیں. وہ مجھے بہت دفعہ وہ پریشانی ہوتی سمجھ نہیں آتی کہ یہ نہ ہو کہ جو کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اس کی بجائے دوسرے کی جو نہیں لے رہا اس کو مارک ہو جائے. ٹھیک ہے جی اور مجھے بتائیں کل کی کلاس کیسے لگی آپ سب کو. جی اور کوشش کریں جو لوگ رجسٹر ہیں اتنی زیادہ دیکھیں میں لوگوں کی لسٹ ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو کلاس میں ہیں نا, تو پلیز ضرور کوشش کریں جو لوگ آپ کے جو ساتھ آپ کی فرینڈس ہیں بہنیں ہیں جو بھی ہیں آپ کے ساتھ ہیں جو لوگ رجسٹر ہیں جو لوگ نہیں ہیں ان لوگوں کو انوائٹ کریں اور ان کو ضرور آپ لوگوں کو اب دیکھیں مطلب ٹو ویکس ہو گئے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے. ذرا یہ ایک ہے بھی قرآن کا جو ہے مزہ ہی ایسا ہے اس کو جیسے ہی ابھی سٹارٹ کیا ہے تو روز ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی بات بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوشش کریں سب کو انوائٹ کریں پیار سے محبت کے ساتھ, اس سے یہ ہو جائے گا یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ابھی ہم ایسے کرتے ہیں جو لوگ ابھی آ رہے ہو ساتھ ساتھ آپ نکالیں, کوشش کریں پلیز کلاس سے پہلے ہی پہنچے. ٹھیک ہے ضرور ضرور بہت زیادہ مجبوری ہو تو وہ ایک اور الگ بات ہے. ٹھیک ہے ہم نے اللہ کے لیے صرف چار جو گھنٹے دینے ہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, کیونکہ ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں یہ جو فور آورز ہوں گے نا اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں رشک آئے گا, ہمیں بہت زیادہ ہم لوگ بلکہ اس چیز کو سوچیں کہ کاش ہم زیادہ ٹائم اس کو دے سکتے. ٹھیک ہے جی جو بھی آپ ٹائم اس کو دیں گے وہ آپ کا جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں جتنا عام ٹائم سے ہر ایک چیز کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ اجر رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہم قرآن میں تفسیر میں سنیں گے وہ آپ کو آگے جو ڈیٹیل سے آتا جائے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 5 آیت نمبر 30 سے 39, لیسن نمبر 5 آیت نمبر 30-39, سورۃ البقرہ. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ شروع کریں تو سفر چلتے ہی نا آپ لوگوں نے 29 آیتیں سورۃ بقرہ کی اور 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی پڑھ چکے ہیں, تو آج ہم آگے ہیں. اسی طرح انسان آگے چلتے ہی رہتا ہے, بس دعا کریں کہ بیچ میں کہیں رکے نہ. جب رک جاتے ہیں تو پھر بعض دفعہ ہمارا جتنا سفر طے کیا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس بات کی تصدیق وہ لوگ کریں گے جو کسی بھی کورس کو شروع کر کے چھوڑ گئے. اب اگر ہم کو شروع سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو نقصان تو کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر کی ہوئی محنت بھی بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ کرنی ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ایک انسان کا کہ وہ کام کرنے لگے دوبارہ جو اس نے پہلے چھوڑا تھا یا اس سے پورا نہیں ہوا. بچے کو پچھلے سال اسی کلاس میں دوبارہ ڈال دیں تو وہ بھی مشکل لاتا ہے, لیکن اس سوچ کے ساتھ کر لینا چاہیے کہ اگر اب بھی نہ جمیں گے تو پھر ساری زندگی اسی طرح رہیں گے. تو چلیے ہم پہلے لفظی ترجمہ کہیں. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 6 آیت نمبر 40-46 سورة البقرة, لیسن نمبر 6 آیت نمبر 42-46 سورة البقرة. لفظی ترجمہ پہلے دہرائیں گے ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
یا بنی اسرائیل
اے بیٹو یعقوب کے, اذکروا یاد کرو
نعمتی
اللتی
میری وہ نعمت جو
ان امتو
میں نے انعام کی
علیکم
تم پر
و اور
اوفو
پورا کرو
بیاہدی
میرے عہد کو
اوفی
میں پورا کروں گا
بیاہدی
کم
تمہارے عہد کو
و ایایا
اور مجھ سے ہی
فرحبون
ڈرو مجھ سے
وامنو
اور ایمان لاؤ
بیما
اس پر جو
انزلتو
میں نے
نازل کیا
مصدقن
تصدیق
کرنے والا
لیما
اس کی جو
معاکم
تمہارے پاس ہے
ولا
تکونو
اور نہ تم ہو جاؤ
اول
کافر بھی
پہلے انکار کرنے والے
اس کا
و
اور
لا نہیں
تشترو
تم خریدو
بیایاتی
میری آیتوں کے بدلے
سمنن
قلیلا
قیمت
تھوڑی
و
اور
ایایا
مجھ ہی
سے
فتقون
پس
ڈرو مجھ سے. آپ کہیں گے کہ مجھ سے کا لفظ کدھر ہے؟ اگر آپ صرف شعور بیدار کرنے کو بتا رہی ہوں, یہ جو ہر لفظ کے آخر میں زیر آ رہی ہے نا, اوپر فرحبو نی تھا, نون کے نیچے زیر ہے, اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فتقون. اب نہ رکیں تو ہم یوں پڑھیں گے نا فتقونی, تو یہ جو زیر ہے نا اس کا مطلب مجھے ہے. یا جو ہوتی ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں میری, شروع میں آپ کو بتایا تھا, تو اس کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ زیر ڈال دی جاتی ہے. صرف ایک شعور بتا رہی ہوں کہ صرف اس زیر کا معنی بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر ہمیں یہ بات نہ پتا ہو. تو فتقونی
پس
ڈرو مجھ سے و اور
لا
نہیں
تلبسو
تم
ملاؤ
الحق
حق
کو
بالباطلی
باطل
کے ساتھ
و اور
تک
تم
نہ
چھپاؤ
الحق
حق
کو
و اور
انتم
تم
تعلمون
جانتے ہو
و
اور
اقیم الصلاۃ
قائم کرو
نماز
و اور
آت
الزکاۃ
ادا کرو
زکات
ورکعو
اور جھکتے
رہو
مار
راکعین
جھکنے والوں کے ساتھ.
کیا
اب دیکھیے, چھوٹی سی آ شاید آپ کو دکھے گی بھی نہیں, لیکن اس کا بھی ترجمہ ہے نا, پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا انذرتہم, تو وہی یہاں دوبارہ آ گیا. کیا
تأمرون
تم حکم کرتے ہو
الناس
لوگوں کو
بالبری
نیکی کا
و
اور
تنسونا
تم بھول جاتے ہو
انفسکم
اپنی جانوں کو و
اور
انتم تم
تتلونا
تلاوت کرتے ہو
الکتاب
کتاب
کی
افلا
کیا پھر نہیں
تعقلون
تم
عقل رکھتے وستعینوا
اور مدد لو
بالصبری
صبر
سے
والصلاۃ
اور نماز
سے
و اور
انہا
بے شک
وہ
لکبیرتن
البتہ
بھاری ہے
اللہ
مگر
علی
الخاشعین
خشوع کرنے والوں پر الذين
جو لوگ
یظنون یقین رکھتے ہیں انہم کہ بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے و اور انہم یہ کہ وہ الیہی اسی کی طرف راجعون رجوع کرنے والے ہیں. چلیے اب تھوڑا سا اس کو اردو سے دیکھتے ہیں. کچھ بالکل بہت تھوڑے سے لفظ نئے ہوں گے, ورنہ عموماً تو اب لفظ ایسے آتے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو مشکل نہیں لگیں گے, اور اگر کہیں کہیں پھر ضرورت ہوا کرے گی تو ہم اس کو تفصیل میں بھی دیکھا کریں گے. جیسے اب دیکھیے کہ یا بنی اسرائیل, اب لفظ بنی دیکھیں اگر تو چلیں پہلے لفظ یا دیکھیں. کبھی اردو میں ہم نے بولا یا اللہ یا رحمان, ہاں اور جی یا اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم بولتے ہیں نا. جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے, تو یا خطاب کے لیے آتا ہے کسی کو, جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا او مین او مین کائنڈ, تو او یا خطاب کا. بنی کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں بن ہے نا, بن بیٹے کو کہتے ہیں, جیسے ابن عمر یا عبداللہ بن عمر. ہاں پھر اسرائیل کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے, اسرا اور ایل. اصل میں یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے, عبرانی جو کہ آج بھی یہود کی زبان ہے وہاں. اس میں اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. بالکل عربی زبان میں جو ترجمہ عبداللہ لفظ کا آتا ہے نا وہی اسرائیل کا آتا ہے, اور اصل میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. اس لیے یا بنی اسرائیل کا عموماً ترجمہ آپ دیکھتے ہیں او بیٹو یعقوب کے. ٹھیک ہے, تو ان کو کیوں کہا جاتا ہے یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. اذکرو ذکر, پیچھے گزر چکا بہت دفعہ. نعمتی نعمت کہاں پڑھا پل آپ نے, کچھ یاد ہے؟ انمت علیہم, جی شاباش, انمت تو بھی یہاں آ گیا. اوفو کا لفظ اردو میں کبھی سنا؟ اوفو وفا سے, بڑا بے وفا ہے فلاں, ہاں با وفا بے وفا. اوفو وعدہ پورا کرنے کے لیے وفا والا لفظ ہے. وفا یا عربی میں اس کے بہت سارے آپ مختلف انداز پڑھیں گی, وفیت کل نفس, یا ابراہیم الذی وفا, تو وفا یا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. بیاہدی میں عہد چھپا ہوا ہے, ہمیں اردو میں ملتا ہے عہد شکنی عہد توڑنا. اوفی پھر وہی ہے, بیاہدی کم آ گیا. ای یا فرحبون, فرحبون میں کیا لفظ لکھ رہا ہے؟ رہب, راہ با, اردو میں بولتے ہیں راہب, رہبانیت وہی لفظ ہے. وامن بما انزلت مصدقن, مصدقن میں کیا لفظ ہے؟ سواد دال قاف, صدق صداقت, تو مصدق سچا کرنے والا. لما معاکم, یہ جو لفظ ماں پھر آ گیا نا, بما اہل ویال, پیچھے بات ہوئی تھی اس پہ. ولا تکونوا اول کافرین بھی ولا تشترو, یہ لفظ پیچھے گزرا جی, اشترا کے لفظوں میں گزرا تھا نا, تو یہاں اشترو شین را یا اس کا روٹ ہے. بی آیاتی سمنن کا لفظ سمینا ہے آپ میں سے کوئی؟ سمن کہتے ہیں قیمت کو, سمینا کہتے ہیں قیمتی چیز کو. ٹھیک ہے, تو سمن کہتے ہیں پرائز کو, یعنی اچھی چیز کے لیے سمن آ گیا. قلیلن کا لفظ اردو میں بہت بولتے ہیں, قلیل قلت, پانی قلیل ہے, وقت قلیل ہے. ایا بلا کہاں پڑھا ہم نے؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. فتکونی میں کیا لفظ ہے؟ للمتقین, تکوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. بلا تلبسو, یہ نیا لفظ ہے آج. لام با سین کیا ہوتا ہے بلا؟ ہم اردو میں اس لفظ سے ملتا ہوا کہ لفظ بولتے. آپ کا لباس بڑا خوبصورت ہے, تو یہ وہی لفظ ہے. لبسا یلبسو لباسن, لباس کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے جسم کے اوپر آ جاتی ہے نا, چھپانے کو کہتے ہیں, جیسے کور کرنے کو. تو لباس وہی ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے. تو لا تلبس الحق بالباطل کا اگر بڑا ٹھیٹھ ترجمہ ہم کریں نا, تو کریں گے کہ حق کے اوپر باطل کے کپڑے نہ پہناؤ, کہ اصل میں وہ حق تھا لیکن تم اس پہ ایک پلیٹنگ کر رہے ہو باطل کی. ٹھیک ہے. وہ تک تم, پیچھے گزر گیا. وان تم تعلمون گزر گیا. عقیم الصلات گزر گیا. آتو زکا آتا, یہ جو لفظ ہے نا آتو, یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا آتی ہوں, آؤ, یہ وہی لفظ ہے. ایتا زکات, آپ دیکھتے ہیں لفظ زکات پہلی دفعہ آیا آپ کے سامنے. ز کف یا اس کا روٹ ہوتا ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں, پاک کرنا یا بڑھانا. زکات دونوں ہی کام کرتی ہے, ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے
گندگی سے اور زکوٰۃ سے ہمارا مال بڑھتا ہے. جیسے جسم میں سے گندا خون نکل جائے تو صحت بنتی ہے نا, ہمارے مال میں سے 2.5% جب نکل جاتا ہے تو وہ باقی مال کو بھی فریش کر دیتا ہے. ورک آؤ را کاف آئن را کا آف, رکو کیا ہوتا ہے؟ رکو کرنا. ہاں تو رکو جو یہ جو ایک رکو دوسرا رکو ہم بولتے ہیں نا, وہ بھی یہی ہے. رکو قرآن پاک کا وہ حصہ ہوتا ہے عموماً جو لوگ ایک نماز ایک رکعت میں پڑھتے تھے, اسی سے لفظ رکو پڑ گیا. اور رکعت سے تو آپ سمجھ ہی گئے کہ نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں, را کے این را کے رکو کرنے والے, عاجزی کرنے لے بھی اس میں آ جاتا ہے. اتامرون الناس بالبری, کیا تم حکم دیتے ہو؟ اس میں کیا لفظ ہوگا بھلا؟ حمزہ میم را امر, امر بالمعروف, ٹھیک ہے. الناس گزر گیا, بالبر بار اور را. بر کہتے ہیں جنگل کو, جنگل میں مختلف لکڑیاں ہوتی ہیں نا, کوئی چھوٹی کوئی بڑی. اسی طرح بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ نیکی کرنے کو. اس کی زیادہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں, لن تنال البر میں, اور دوسرے پارے میں بھی ہم پڑھیں گے لیس البر ان تولوا, تو وہ لفظ ہے. یعنی ہر طرح کی نیکی, چھوٹی بڑی نیکیاں. یہ نہیں کہ کوئی ایک کام اچھا لگا دین کا تو بس سارا دین اس کو بنا دیا. آج ہمارا یہ مسئلہ ہے, جس کو دین کی جو بات سمجھ آ جاتی ہے یا خود عمل کرتا ہے ہر وقت اسی پہ بات کرتا ہے. قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نیکی کے مختلف اینگلس آتے ہیں. تن سون کے لفظ میں کیا چھپا ہوگا بھلا؟ نسیان, شاباش. نوس انسان کے لفظ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا, تو نون سین یا نسیہ, چھپ بھولنا بھول گیا. انفسکم کا لفظ اردو میں بولتے نفس انسانی. ہاں من شروری انفسینا دعاؤں میں بھی لفظ آتا ہے. ون تم تتلون, جی یہ نیا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا. تتلون کا لفظ کبھی پڑھا اردو میں؟ تلاوت کرنا. ہاں تلا یت تو تلون, تا لام و اس کا روٹ ہے. تلاوت کہتے ہیں پیچھا کرنے کو, الفاظ اور معنی سے لفظوں کا پیچھا کرنا. ہمارے ہاں تلاوت معروف کیا ہے؟ قرآن عربی میں پڑھو. اصل تلاوت اگر ڈکشنری کے اس لفظ کی روشنی میں دیکھیں تو لفظوں کے پیچھے پیچھے مفہوم کی کا پیچھا کرنا. یعنی تلاوت وہ تلاوت ہوتی ہے جس میں بندے کو سمجھ بھی آئے. اور کسی عرب قاری کی تلاوت کو آپ سنیں آپ کو فیل ہوگا کہ ان کے لفظوں کی ادائیگی سے ہی کہ ان کو بات سمجھ آتی ہے. ہمارے ہاں عموماً قرآن حضرات جو ہوتے ہیں عموماً مخارج یا ساؤنڈس پہ بہت زور لگاتے ہیں, لیکن ایکسپریشنز کم ہوتے ہیں اور اس میں بیچاروں کا قصور نہیں. وجہ کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو تلاوت میں وہ قرآن جس کو بندہ سمجھے بھی. پھر افلا تعقلون, جی یہ لفظ بولیے اس میں کیا چھپا ہوا؟ عقل چھپی ہوئی ہے. عین قاف لام, عقل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے عین قاف لام روٹ ہے. عقلا یا عقلن کہتے ہیں باندھنے کو, ٹائی اپ کرنا, رسی سے باندھنا. عقل ہمیں باندھ لیتی ہے, دل ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے کوئی کام کر لو, جذبات میں بھگڑ جاؤ, لے لو یہ چیز مہنگی ہے تو لے لو. تو عقل روکتی ہے, خبردار صبر کرو پیسے تھوڑے ہیں, یہ گناہ کر لیا تو پھر خرابی ہوگی. تو عقل بندے کو بہت سارے کاموں سے روک لیتی ہے, جبکہ دل بندے کو اس کام پہ مائل کرتا ہے. جیسے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ کی عقل روک رہی ہو آپ کو اس کورس میں آنے پہ, کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا اور بہت ناممکن ہوگا, لیکن آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں, آپ آ رہے ہیں. اور جو ہو سوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ سے دعا کریں کہ ایسا ذوق آ جائے کہ بس پھر ہم ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اس چیز کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں. آگے دیکھیے, وستعینو, پیچھے کہیں لفظ آیا نستعین, شاباش. عین و نون, یا عین یا نون میں گزرا. بس صبر, لفظ صبر پہلی دفعہ آیا تو اس کو سمجھ لیں یا صبر کر لیں؟ سوات بارہ کا معنی ہوتا ہے پتھر رکھنا. کبھی آپ نے کشتی کا سفر کیا ہو یا دیکھا ہو کنارے پہ کھڑے ہو گئے تو ملاح جو کشتی چلانے والا ہے نا, جب وہ اکیلا ہوتا ہے کشتی میں تو دوسری سائڈ پہ بیلنس کرنے کے لیے ایک پتھر رکھ لیتا ہے, ورنہ اس کے بوجھ سے کشتی لڑک سکتی ہے نا. تو اس پتھر رکھنے کو بھی صبر کرنا کہتے ہیں. تو پھر صبر کیا ہے؟ بیلنس روکنا. اس کی بہت ساری تفصیلیں ہم تفصیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے, یہ بہت دفعہ لفظ آئے گا. آج تو ہو سکتا ہے ہم ایسے ہی گزر جائیں, لیکن سورہ بقرہ میں جب یہ لفظ آئے گا تو اس کا ایک ڈفرنٹ اینگل دیکھیں گے. صبر پورے دین کا خلاصہ آپ یہ کہہ لیں. یہ مختلف رنگ بدلتا ہے, کنات کنات بھی صبر ہے, حرام سے رکنا بھی صبر ہے, ایک اللہ پہ جمنا بھی صبر ہے, اور شرک نہ کرنا اور اللہ کی ایک مرضی پہ اپنے آپ کو باندھنا بھی صبر ہے. تو صبر کا معنی پتھر رکھنا، باندھنا، روکنا، یہ مختلف اینگل سے آتا ہے. صلات تو پیچھے گزر گیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ كِبْر سے یہاں آپ دیکھیں کبیر اچھے معنوں میں نہیں آیا بلکہ بوجھل کے معنوں میں آیا، بھاری ہے، بڑا مشکل لگتا ہے ایسے لوگوں کو نماز پڑھنا. مگر الخاشعین، خاشعین عین سے خشع، جھکنے کو اور اطاعت کرنے والے کے لیے آتا ہے. الذین یظنون، لفظ اردو میں کبھی بولا زوئے نون نون، ظن غالب ہے، گلاب سے بدظن ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اور حسن ظن، جی تو وہی لفظ ہے. ظن جو نا عربی زبان میں دو مختلف معنوں میں آتا ہے، بالکل اپوزٹ معنی. کبھی کبھی یقین کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی اس کا بالکل اپوزٹ گمان. گمان ہوتے ہیں جیسے انڈیسائیڈڈ تھنگ، ایسے لفظوں کو عربی میں ازداد کہتے ہیں، ضد سے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. یہاں یقین کے معنوں میں آ گیا. انہ ملاقو، تیسری دفعہ آ گیا ہمارے پاس 46 آیتوں میں ملاقو کا لفظ کسی نہ کسی طرح سے بدل کے. کہاں پڑھا تھا؟ اذا لقوا الذین میں پڑھا. پھر آدم اور ابلیس کے قصے میں کیا پڑھا؟ اس تلقا، ہاں تلقی میں. اور اب یہاں آ گیا ملاقو. تو پیچھے لقاء، ملاقات والا ہی لفظ ہے. راجعون کا لفظ اردو میں بولتے ہیں، رجوع کیا، راجع، انا للہ و انا الیہ راجعون میں پڑھتے ہیں. تو رجعت پسندی کہتے ہیں بہت بیکورڈنس کو، رجوع کرنا، یہ بھی آپ سنتے ہیں میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، یا مرد بیوی کو طلاق دے کے رجوع کرتا ہے تو پلٹ کے آنا. تو بس آسان ہو گیا نا اب تو، الحمدللہ. چلیے تلاوت سنتے ہیں.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ابھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں روٹ ورڈ کو. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا جی ابھی ایسے کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ابھی جو ہے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، جو تھوڑے سے نئے جو الفاظ ہیں ابھی بار بار ان کو، جو الحمدللہ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کتنے آرام سے آسانی کے ساتھ وہی بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کچھ جو نئے ورڈ ہیں وہی ہم ان کی ابھی دیکھتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 40 میں. دیکھیں یا بنی اسرائیل، اس کا تو استاذہ جی نے بتا دیا، یہ تو ویسے مطلب اس کی ٹرانسلیشن، تو ہم صرف ابھی روٹ ورڈ دیکھیں گے. اس میں جو نیا لفظ آ رہا ہے وہ ہے وَأَوْفُ، ٹھیک ہے؟ وَأَوْفُ کا روٹ ورڈ بتائیں. جی ذرا جلدی، ٹائم تھوڑا، کیونکہ پھر ابھی ہم نے تفسیر سٹارٹ کرنی ہے. جلدی جلدی پلیز لکھیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی واو فا یا، ماشاء اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اسی آیت میں ہے، لاسٹ ورڈ ہے فرحبون. فرحبون اس کا روٹ ورڈ بتائیں. راہبا، ماشاء اللہ الحمدللہ، ویری گڈ. جی اگلی آیت میں پھر ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہی تھا. نیکسٹ ہے آیت نمبر ہے 41 میں مصدقن. مصدقن دیقن، جی سواد دال آف جی ماشاء اللہ الحمد للہ جی اگلا دیکھیں اسی میں آ رہا ہے سامانن اسی میں ایک اور ورڈ آ رہا ہے سامانن جی سامانن جی نیکسٹ ورڈ ابھی میں بتایا ہے کون سا ہے جی سو دال کافی تو ہو گیا مصدی کا نیکسٹ ورڈ دیکھیں میری سامانن سا می نون ماشاء اللہ الحمد للہ جی پھر اگلا دیکھ لیں اسی میں آ رہا ہے ایک اور ورڈ ہے سا سین نہیں ہے سا کریں گے ٹھیک ہے سامانن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ساؤنڈ وہی ہے لیکن پتہ تھوڑے سے اس کے مطلب لفظ لکھنے سے اس کی جو ہے میننگ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی اگلا اس میں آ رہا ہے قلیلن قلیلن اسی آیت میں ہے قلیلن آیت نمبر 41 میں جی قلیلن جی سا میم نون ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ نیکسٹ دیکھیں قلیلن قاف لام یا نہیں قلیلن کا کیا آئے گا استاذہ جی نے بتایا تھا قاف لام لام شاباش الحمد للہ یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی کسی سے غلط ہو بھی گیا ہے اس میں ہم اسی لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جس کے اگر غلطی سے ہو بھی گیا تو اس کی وہ کریکشن کر لے ویسے تو آپ کے پاس وہ جو ٹرانسلیشن والے پارے ہیں لیکن وہ ساتھ میں آپ ضرور اس کو نا تھوڑا سا دیکھیں دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا ہمیں وہ یاد ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک جی اگلی ہے آیت نمبر 42 میں نیا ورڈ آ رہا ہے تلبسو ٹھیک ہے جی تلبسو تلبسو جی لا لام باسین ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ جی نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں نیا لفظ ہم نے آج جو سیکھا ہے وہ ہے 43 میں ہے الصلاۃ جی الصلاۃ جی سواد لام واو ٹھیک ہے صحیح جی ایسے کرتے ہیں باقی انشاءاللہ جو ورڈ رہ گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی جو ہماری تفسیر ہوتی ہے نا سٹارٹ تو اس میں ہم باقی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے نوٹ بکس پینسل سب کچھ اپنے پاس ریڈی رکھ لیں ٹھیک ہے جی جی سوری لیٹ فار کوئی بات نہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ ایسے کیا کریں اپنی جو اٹینڈنس مارک کر دیا کریں کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ آرام سے آ کے اپنی اٹینڈنس مارک کر دیا کریں اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر نیٹ کے اینڈ کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے نا جی تشترو کا آ رہا ہے چلو میں ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سامان کلیلا شین سامان کلیلا تشترو تم لے لیتے ہو شین روم شین یہ آ گیا ہے را اور یا ٹھیک ہے شین را یا صحیح یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت دفعہ استعمال ہوگا یہ آپ اس لیے پریشان نہیں ہونا یہ ساتھ ساتھ جیسے آتے جائیں گے نا ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسے کرتے ہیں ہماری پھر تفسیر جا کر ٹائم جو ہے نا وہ جو اس میں نہیں ابھی کرتے ہم نیکسٹ میں کر لیتے ہیں سیشن ٹھیک ہے جو بھی آپ کو کوئی کلیئر وہ استاذہ جی ابھی جسے ڈیٹیل میں بتائیں گے وہ آپ کو ایکسپلینیشن میں تو وہ انشاءاللہ یہ آپ کے سارے کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار اور صرف مجھ ہی سے ڈرو یہاں سے سبق کا آغاز ہے اگر ہم پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھیں تو ابھی تک ہم نے ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد ہدایت کے لیے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اس کی بات دیکھی پھر ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ دیکھا پہلے دو رکوع میں متقین کافرین منافقین پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے عبادت کی دعوت وصول کی پتہ نہیں ہم نے کی کہ نہیں, لیکن اللہ نے دی. یا یوحنا سو بدو ربکم الذی کی صورت میں, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے آخر میں ہمیں انسانیت کے چوتھے گروہ الفاظ کین سے تعارف کروایا. اس کے بعد ہم نے پہلے انسان کی کہانی پڑھی جو آدم تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, یہاں تک ربط ہے آپ کے پاس ذہن میں؟ اب آج ہم کس کی بات پڑھنے لگے ہیں؟ ایک دم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک کھولتے ہی بنی اسرائیل کی کہانیاں کیوں شروع ہوتی ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اب اللہ تعالیٰ الہامی مذاہب, یعنی وہ ریلیجن جو آسمان سے اترے تھے, ان میں سے پہلے مذہب یعنی دین ریلیجن کی کہانی سنائیں گے. یہ بات تو میں نے اپنے لفظوں میں کہی نا کہ اب چار بڑے مذہب دنیا میں گزر چکے, گویا کہ کتابیں تو بہت سی تھی لیکن معروف اور مشہور جو مذاہب تھے وہ چار تھے. ایک کو کہتے ہیں آج کے دور میں یہودیت, انہی کا دوسرا نام بنی اسرائیل تھا. قرآن پاک نے ان کو یا تو بنی اسرائیل کہا یا اہل کتاب کہا. لفظ یہودی انہوں نے خود اپنے لیے چوز کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت, یہودی لفظ یا یہودیت ایک سیکٹ ہے, سیکٹیرین نیم ہے, اردو میں کہیں گے تو فرقہ وارانہ نام ہے. جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں میں آج مسلمان ہونے کے بعد کوئی اور لفظ بھی ساتھ لگانا ضروری سمجھتے ہیں, اسی طرح ماضی کے اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہا تھا, انہوں نے اپنے لیے, اور سب نے نہیں, ان میں سے بھی ایک گروہ نے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کرتا ہے, اپنے آپ کو یہودی کہلایا. ٹھیک ہے, یہ پہلا مذہب تھا دنیا میں. دوسرا مذہب تھا زبور. زبور کہہ لیجئے کہ الہامی کتاب تھی. اچھا, یہ بنی اسرائیل جو تھا اسی کے اندر تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, پھر بعد والے انبیاء کرام نے اسی کی تبلیغ کی. بیچ میں زبور نام کی ایک کتاب نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ, وہ بھی بنی اسرائیلی کے نبی تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کتاب کے اندر احکام نہیں تھے, حکم نہیں تھے, صرف رائمز تھی. آج کے دور میں آپ کہہ لیں ہم تھی, اللہ کی تعریفیں کرتے جاؤ اچھے اشعار کی صورت میں, اور آج دیکھیے کہ وہ ناپید ہے. وہی چیز باقی رہتی ہے جس میں لوگوں کے حکم اور ان کی زندگی گزارنے کی چیزیں موجود ہوں, پھر ایسے لوگ ہی وہ چیز کو آگے تک لے کے چل پاتے ہیں. تو لہذا زبور آج اس کا کوئی ثبوت اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی. تیسرا مذہب جو تھا وہ نصرانیت تھا, جس کو آج ہم نصرانی, عیسائی اور کرسچین کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ نصرانی یا عیسائی اللہ نے نہیں دیا, یہ دونوں لفظ سیکٹیرین نیمز ہیں, فرقہ وارانہ نیم ہے. اللہ نے ان کو بھی اہل کتاب ہی کہا تھا. فرق دونوں میں کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہلے جو بنی اسرائیلی تھے وہ تورات کو فالو کرنے کے پابند تھے. تورات جس کو آج کے دور میں لوگ بائبل بھی کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ, پرانا ورژن, اس کو مانتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے علماء نے اس کتاب میں اتنی تبدیلیاں کر دی, اتنا کچھ بدل دیا, کچھ نکال دیا, کچھ ڈال دیا, کچھ چھپا دیا, کہ اصل کتاب تو دکھی نہیں, کھوئی گئی, پتہ ہی نہیں کدھر ہے. ہسٹری میں ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ گزرا ہے کہ جب زمین پہ تورات نام کی کوئی کتاب نہیں تھی, گم گئی. ایسے ایسے بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوئے جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی, ان کو ختم کر دیا, ڈیمالش کر دیا ان کو, اور ان کے ساتھ ان کی کتابوں کو جلا دیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو ایک معجزے کے طور پر 100 سال تک فوت رہے, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کہانی تیسرے پارے کے آغاز میں پڑھیں گے. انہوں نے اپنے حافظے سے, اپنی میموری سے تورات لکھوائی اور دوبارہ تورات دنیا میں آئی.
اسی وجہ سے یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیلز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انجوجل وے سے ہوئی تھی، غیر فطری طریقے سے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے ہوئی تھی. اس وجہ سے یہود جو اپنے آپ کو اس وقت یہودی کہتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو اپنے آپ کو یہود کہتا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا اور نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا قرار دیا. اور یہ ساری ڈیٹیلز آگے آتی جائیں گی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں سے بہرحال چوتھا مذہب شروع ہو گیا جس کو آج کے دور میں نصرانیت یا عیسائیت کہا جاتا ہے، کرسچینٹی. پھر آگے ان کے کتنے حصے ہوئے، یہ بات کی کہانی ہے. اس وقت ہمارے سامنے پہلا مذہب ترتیب کے اعتبار سے، زمانے میں آنے کے اعتبار سے، سب سے پہلا مذہب یہودیت تھا. پھر اس کے بعد زبور چلی گئی تو دوسرا جو تھا وہ عیسائیت آیا، اور آج تیسرا اسلام جس کو مسلمان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو پہلے الہامی مذہب والوں سے ان کی باتیں، ان کے واقعات بتاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ تھی، رب بن گیا آیتوں کا. کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہوا کہ قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے اور صرف 39 آیتیں گزری اور اس کے ساتھ ہی اب آپ کے پاس بنی اسرائیل کی کہانی ہے؟ کیونکہ یہاں سے لے کے اگلے 10 رکوع تک، پورے 10 رکوع تک صرف بنی اسرائیل کے قصے چلیں گے. تو ضرورت ہے کہ تھوڑی سی بات کریں، ویسے تو اگلے رکوع کے ساتھ بھی کچھ بات ہوگی، لیکن مختصراً سی بات کہ آپ کے ذہن سے یہ شبہ چلا جائے کہ یہاں بنی اسرائیل کی باتیں کیوں ہونے لگی. تو ایک وجہ تو ہم نے سمجھ لی، کیونکہ یہ سب سے اولڈ ریلیجن تھا، تو ترتیب کے اعتبار سے چونکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، جب کسی قوم کے پاس اللہ کی کوئی کتاب اور اس کے نبی آتے ہیں تو وہ قومیں کیا رویے اختیار کرتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا وجہ ہوتی ہیں کہ کسی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور مسلمانوں کو بتایا کہ تم ایسے نہ کرنا. ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ اب تھوڑی سی اسپیسیفک ہے اس صورت کے ناطے سے، اس کو بھی نوٹ کریں گے آپ. سیکنڈ ریزن، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب گئے تو وہاں پہلے سے دین کے نام پر ایک گروہ معروف تھا جن کو لوگ یہود مدینہ کہتے تھے. وہ وہاں کیسے پہنچے؟ انہی 10 رکوع میں سے ایک رکوع کے اندر ہم جب ہسٹری ان کی پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے. بس آپ سمجھ لیں کہ مدینہ میں عام لوگ تو کافر تھے، بت پرست تھے. یہاں ایک چھوٹا سا سائڈ پوائنٹ بھی آپ کو بتا دوں، جو ابھی اس وقت یہ باتیں آپ کو مشکل لگیں گی، لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیشہ کسی آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیے جہاں یہ اتری تھی. آج بہت سارے لوگوں کو جو قرآن پاک میں ایک کنٹرڈکشن دکھتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایسا کیوں ویسا کیوں، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ ان آیتوں کو آج کے رنگ سے سنتے ہیں. اسی سے پھر اللہ کے نبی کی ذات پہ اعتراضات بھی شروع ہوتے ہیں، پھر اسی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. تو قرآن پاک جب بھی آپ پڑھیں فوراً سوچیں کہ یہ مکی صورت ہے. او اچھا، اللہ کے نبی مکہ میں ہوں گے. اچھا، مکہ میں کون تھے؟ وہ آپ کے اپنے تھے، رشتے دار تھے، خاندان کے لوگ تھے، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. اچھا، پھر وہاں تو صرف ایک ہی مسئلہ زیادہ اہم تھا کہ لوگوں کو شرک سے روکنا ہے. اچھا، دوسرا پھر یہ تھا کہ ان کو مرنے کے بعد جینے کا احساس دلانا ہے. اس طرح اب آج کون سی ہم پڑھیں؟ یہ مدنی صورت پڑھیں. فوراً تصور میں جائیں مدینہ میں اللہ کے نبی. اچھا، مدینہ کا کون سا دور تھا؟ پہلا دور تھا. آپ کو شروع میں تعارف میں بتا دی گئی تھی یہ بات کہ سورت بقرہ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی. وہ کس کی کچھ آیتیں بہت آخر میں، بلکہ آخری آیت بھی نزول کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے، جو وہ اسی میں ہی ہے. لیکن اس سورت کا ابتدائی حصہ اور کثیر حصہ مدینہ کے آغاز میں نازل ہوا. اسی لیے شروع کے رکوع میں منافقین کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ہو گیا. کیوں؟ کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو آپ کے سامنے دو طرح کے گروہ تھے، بلکہ تین کہنے. ایک تو مدینہ کے رہنے والے لوکل لوگ، اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان میں وہ بٹے ہوئے تھے. یہ تو تھے پیگنز، بت پرست، انہوں نے آئیڈلز بنا رکھے تھے, ایسی چیزوں کی پوجا کرتے تھے. دوسرے تھے یہود, جو اپنے اس معاشرے میں اپنی دھاک لوگوں کے دلوں پہ بٹھا چکے تھے. یہ ایسی کہ جہاں کسی کو بھی کچھ نہ آتا ہو تو کسی کو تھوڑا سا بھی آ جائے تو لوگ اس کو بھی مولوی صاحب کہنے لگتے ہیں, یا اس کو بھی استانی صاحبہ کہنے لگتے ہیں نا, کچھ ایسی بات. ٹھیک ہے, تو لوگ ان کو مذہبی لوگ سمجھتے تھے, اور یہ حقیقت میں ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایک آخری نبی کے آنے کی خوشخبری ہے, پیشن گوئی ہے, اور جو زمانہ اس کا ہماری کتابوں کے ناطے سے ہے, یعنی جو سمٹمز, جو علامتیں, وہ اب نظر آ رہی ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ آخری نبی عرب میں آئے گا. ان کے شام کو چھوڑ کر سیریا سے اٹھ کے مدینہ میں ہجرت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی تھی, کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ طیبہ کی زمین پہ آئے گا, اور طیبہ مدینہ کا پرانا نام ہے, کھجوروں والی زمین ہوگی. آپ سوچئے ذرا, آج کے حالات کو سامنے رکھیے, ایک قوم ویسٹرن کنٹریز میں رہتی, بہت زیادہ اس کا وہاں روب تاب, جدید سہولیات, سب کچھ ہے, اور وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے ایک ایسے عرب میں آ جائے کہ جہاں اس وقت پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. کچھ سینس بنتی ہے؟ آج ہر بندہ ویسٹرن کنٹریز میں تو جانا چاہتا ہے مائگریٹ کر کے, کوئی کسی دیہات میں بھی جانا چاہتا ہے جہاں بجلی بھی نہ ہو, نہیں جانا چاہتے نا. وجہ ان کے مدینہ میں آ کے رہنے کی کیا تھی؟ اصل ان کا ہوم لینڈ جو تھا نا, یہ آپ سوچ لیں, آج سے جن کا ہم ذکر کرنے لگے, اس قوم کا ہوم لینڈ, مدر لینڈ, یعنی جو مادری وطن ہوتا ہے جیسے آپ کا اور ہمارا کوئی ہوگا, وہ ملک شام تھا. آج اس کو سیریا کہتے ہیں, کچھ اس دور میں تھوڑے سے اس میں اور ملک بھی تھے, لیکن بہرحال شام تھا, جو بہت گرین ہے, بلیسڈ ہے, وہاں بہت کچھ ہے. سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پہلے رکوع میں. وہاں سے اٹھ کے یہ عرب میں آئے, سعودی عرب میں آئے, وہاں سے مدینہ میں آئے. یہ اس بات کی تمنا بھی کرتے ہوتے تھے کہ نبی آنے والا ہے, ہم اس کے ساتھ مل کے ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی کریں گے. خیر, قصہ مختصر, یہ گروہ تھا. تیسرا گروہ وہاں منافقین کا تھا, جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی دل میں اسلام نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ان دو گروہوں نے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا. آپ کے راستے میں زیادہ بڑی مشکلات منافقین اور اس دور کے یہود نے کی تھی. مکہ والے یا مدینہ والے جو لوکل مشرک تھے, انہوں نے آپ کو اتنا نہیں ستایا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ضرورت تھی اس بات کی, بلکہ انتظار تھا کہ یہ یہودی تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جائیں گے. بھئی آپ کل تک ایک چیز کی دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے, کوئی آئے, کوئی ہمیں کوئی بات دے, اور جب وہ شخص آ جائے تو رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے اللہ کا شکر ہے وہ نبی آ گیا جس کی ہم تمنا کر رہے تھے. لیکن کہانی الٹ ہو گئی, بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے, خوش ہوتے, لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ ہے وہ نبی جس کی ہم باتیں کرتے تھے, آؤ اب ہم مل کے اس کو وتوزرو وتوقیروہ, اس کو عزت دیں, اس کے ہاتھ مضبوط کریں, انہوں نے اپوزٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور وجہ کیا بنائی کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ اب وہ وجہ ہم آگے لفظ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دل میں ایک سوال آتا ہے نا کہ جب پہلے سے تمنا ہو ایک بندے کے آنے کی, پھر وہ آ جائے تو پھر انسان اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائے, اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے آج لوگ ذات برادری کی بات کرتے ہیں, خاندان, یہ ہمارے خاندان کا, یہ باہر کا, اور بعض لوگ جہاں علم کی کمی ہوتی ہے, اگر کوئی بہو باہر سے آ جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ ہی الگ رکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان سے نہیں. اس طرح کی کہانی, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑا بغض کیا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے سارے پروفٹ ادھر سے آئے, کسی نعمت کا بھی تذکرہ آئے گا کہ نعمتی اللتی انعمت علیکم. ٹھیک ہے, تو ان کو اس بات کا تھا کہ جیسے سارے نبی ادھر سے آئے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آئیں گے. لیکن ہوا کیا, ان کی امید کے بالکل برعکس, بنی اسرائیل سے آتے تو پھر ہم ان کو مانتے، اور اگر یہ دوسرے خاندان سے آ گئے تو اب ان کو ہم نہیں مانیں گے. جتنی یہ جو 10 رکوع ہم پڑھیں گے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کل کے یہود کو نہیں، پچھلے کو بھی نہیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود ہیں، جو اس دور میں موجود تھے، ان کی کہانی اللہ تعالیٰ ان کو کرے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کن کو پکار رہے ہیں؟ کیا سب یہود کو؟ نہیں، یہود مدینہ کو. کیونکہ دیکھیے یا کا لفظ ہے، اور یا کا لفظ حاضر کے لیے ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے باپ دادا کی چیزیں بتا کے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا، تورات کے ساتھ کیا کیا، وہ باتیں بیان کریں گے. تو اب بات تھوڑی سی کلیئر ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو یعنی اس بات کے بعد اب ان آیتوں کو سمجھنا آسان لگے گا. اب دیکھیے ذرا آیت کو، یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے یا یعقوب کے. اسرائیل میں ابھی جیسا کہ بات ہو گئی، اللہ کا بندہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا بنی یعقوب کیوں نہیں کہا ان کو؟ حضرت یعقوب کہا جاتا اصل نام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام کیوں دیا؟ تاکہ لفظ عبداللہ پہ ان کی نظر رہے. کیونکہ جو ہی آپ کسی کو عبداللہ کہتے ہیں نا، تو فوراً اللہ کا بندہ ذہن میں آتا ہے، عاجزی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عاجز مزاج بنانا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا خوبصورت نعمتیں رکھی تھی، کہ تمہیں نام کتنا پیارا دیا. اور آپ دیکھیے کہ آج ہمارے لیے تو یہ لفظ یعنی اتنا اہم نہیں، لیکن وہ لوگ جن کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ ہے، ان کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی کی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے بلایا. پورے قرآن پاک میں کہیں ان کو یا یہود نہیں کہا گیا، یا نصارہ نہیں کہا گیا. اور بعد میں انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ غلط رویے بھی رکھے، لیکن کہیں ان کو لعنت کے ساتھ، برے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا. او کافرو، او فاجرو، او منافقو نہیں کہا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادب ہے کہ جب بھی کسی میں اگر کوئی برائی بھی دیکھو تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے بات کرو کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میری غلطی تھی اور مجھے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ یہاں ان کو خطاب کرتے ہیں. پہلی آپ دیکھیں گے کہ 7 آیتوں میں جو آج کا رکوع ہے یہ ہمارے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بس ان کو ایک اوور آل خطاب کیا، جیسے مختصراً ساری باتوں کی دعوت دے دی. پہلی 3 میں ایمان کی دعوت ہے، اور 4 میں اعمال صالح کی تلقین آئے گی. اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ہسٹری سنائیں گے. تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بیٹو یعقوب کے، اے اسرائیل کے بیٹو، کیا کرو؟ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے کہ یاد کرو. اذکروا کا لفظ ہم دیکھ چکے، یاد کرنے کے لیے آتا ہے. میری نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت ساری نعمتیں کی تھی، جس میں انبیاء کرام کا آنا. ان کو اس بات کا بڑا فخر تھا کہ ہماری نسل میں سے انبیاء کرام آئے. یہ ایسی جیسے آج کے دور میں کسی کے خاندان میں 10 حافظ قرآن ہو، کوئی 10 عالم دین ہو، تو وہ بےچارے دوسرے تو نماز بھی نہیں پڑھتے نا، وہ بھی خوش خوش پھرتے ہیں، جی ہم حافظوں کی اولاد ہیں. تو پھر ڈاکٹر کی اولاد کیا ڈاکٹر ہوتی ہے؟ تو کیا حافظ کی اولاد حافظ ہوگی؟ جی ہمارے خاندان میں بڑے عالم تھے. میں ان کو پوچھتی ہوں آپ کیا ہیں، آپ بتائیں نا آپ کیا ہیں. لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا تعارف اچھی چیزوں کے ساتھ پیچھے سے جو ہوتی ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری وہ نعمت. تو وہ نعمت کیا تھی؟ نمبر 1 کہ ان کے اندر انبیاء کثرت سے آئے، نبی واقعی بہت سارے آئے، 4000 تک، بلکہ اس سے زائد انبیاء کرام کا بھی ان کی طرف آنا ثابت ہوتا ہے. پھر اسی طرح علم کی نعمت جو ان کو تورات کی صورت میں ملی تھی، جو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں بہت پڑھیں گے. اگر آپ بغیر چھٹی کیے یہ اگلے 10 لیسن سن لیں گے نا، تو یقین کریں کہ آپ یہود کی ہسٹری ان سے زیادہ جان لیں گے. کوئی آپ کی فرینڈ جیو ہو، کوئی آپ کی نیبر، کوئی کلیگ، آپ بڑے شرح صدر اور یقین کے ساتھ ان کو ان کے ہسٹری کے جو فگرز ہیں وہ بتا کے ان کو مائل کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ہم سے پہلے تمہاری بات کی, اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے کوئی برے رنگ میں ان کی بات نہیں کی. کیا کہا؟ کہ میری نعمت کو یاد کرو. اور وہ نعمت کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی, ان کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا, پھر دنیا کی ان کو بہت ساری نعمتیں دی, مال دیا, اولاد دی, عزت دی, ہر وہ چیز جس کو آپ نعمت کہہ سکتے ہیں وہ نعمت ہوتی ہے. ان کا تذکرہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ, اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد دیا تھا, وہ کیا تھا جس کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے؟ کہ وہ اوفو بعہدی, تم میرے عہد کو پورا کرو. میں کیا کروں گا؟ اوفی بعہدی کم, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عہد دیا کیا تھا؟ کہ جب تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم ان کی اتباع کرو گے, اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کر اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس کو مانو گے, اور الگ سے اپنا ٹولہ رکھنے کی بجائے ان کے اندر ضم ہو جاؤ گے, مل جاؤ گے, اتحاد پیدا کرو گے. یہ وعدہ تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد ہے, کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تو آپ ان کی اتباع کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بھی یہ وعدہ کیا تھا, کیا؟ وقال اللہ انی معکم, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میرا ساتھ تمہارے ملے گا, تمہیں میری مدد مل جائے گی. شرائط ہیں کہ لائن اقم تم الصلاۃ واتیتم الزکات وآمنتم برسلی وعزرتموہم سے آگے تک. پوری آیت اگر آپ ترجمے کے ساتھ نوٹ کریں گے نوٹس میں تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے جو عہد کیا تھا وہ کیا تھا, اور بدلے میں ان کو کیا ملنا تھا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پھر غلبہ دیتا, ان کو آگے سے آگے دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری فضیلتیں رکھی تھی دنیا کی, ان کو نعمتوں سے سرفراز کیا, ان کو اپنا پیارا بنایا, لیکن انہوں نے اس بات کو پسند کرنے کی وجہ اس پہ فخر کیا. آج بھی آپ کو کچھ بہت زیادہ جو شدت پسند ہوں گے یا بہت اپنے دین کو جاننے والے, وہ کہتے ہیں کہ وی آر چوزن پیپل, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کو دعویٰ تھا ایک کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ اللہ نے ہماری طرف نبی بھیجے, کتابیں بھیجی. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں اللہ کے, ہم اللہ کے پیارے ہیں, اور بعض تو اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے بھی کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے کیا کرو؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدی کم, تم میرا وعدہ پورا کرو, میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. یا فرحبون, صرف تم کو مجھ سے ہی ڈرنا ہوگا, کیونکہ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو تبھی وہ کام کرو گے جو کام تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا. اب سمپل سی آیت ہے, اگر ہم اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں اگلی آیت تک تو پھر انشاءاللہ اس میں سے کچھ باتیں اور بھی ہیں جس پہ توجہ ہو سکتی ہے. آگے فرمایا وآمینو, اور ایمان لے آؤ. کس کو کہا؟ مدینہ میں موجود یہود کو. یہ لفظ یاد رکھیے گا ورنہ تفسیر نہیں سمجھ آئے گے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کن یہود کی بات ہے, اور اس کی وجہ سے اتنی پلیوٹڈ قسم کی تفسیر ہوتی ہے کہ بعض وقت سن کے خوف آنے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کا کون سا روپ پیش کر رہے ہیں, کیونکہ اسی سے پھر لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہمیں برا کہتے ہیں یا ہماری بات کہتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ماضی کی بات نہیں, یہ اللہ کے نبی کے سامنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو انہوں نے رویے رکھے اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمینو, اور ایمان لاؤ. کس بات کے ساتھ؟ کس پہ؟ بیمان زل تو ساتھ اس کے جو میں نے نازل کیا, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. وہ کیا تھا؟ قرآن. یہ لفظ جو آمینو ہے نا, یہ ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں. جب ان کو کوئی کہتا تھا نا کہ اسلام قبول کرو تو یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ, اور اس کتاب جس کو قرآن کی صورت میں اللہ نے اس نبی پر نازل کیا اس کو ویریفائی نہ کرو. گویا کہ تورات پہ عمل کرتے تھے کب تک؟ جب تک وہ پرانی تھی, پہلے وہ ویلڈ تھی، اب اس کا نیو ورژن آ گیا. اس کو بالکل آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے کوئی کمپنی ہے، وہ پہلے ایک کمپیوٹر بناتی ہے، سمپل ہے، اس دور کی ضروریات پوری کرتا ہے. آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، اس میں اور زیادہ چیزیں آنے لگتی ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پچھلے کمپیوٹر کو بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب نیا لے جائیں. آپ نے سلائی مشینوں میں یہ چیز دیکھی ہوگی، سنگر والوں نے ایک دفعہ یہ آپشن دی تھی کہ سب پرانی مشینیں ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے میں کچھ دے کے تو نہیں لے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نیو ورژن آ جاتا ہے نا تو کوئی اولڈ ورژن کو لینا نہیں چاہتا. آج کسی بچے سے پوچھ لیں تمہارا کیا خواب ہے، کون سی گاڑی چاہیے، وہ میرے لیے 2010 کی بجائے 2011 کہے گا یا اس سے بھی اگلی کہے گا. آپ کو برانڈ نیو گاڑی چاہیے، ہر چند مہینے کے بعد نیا سیل فون کیوں چاہیے، کیونکہ اس میں نئے فیچرز آگے، نئی گاڑیاں، نئے کمپیوٹرز اولڈ کو ختم کر دیتے ہیں. تو ذہن میں ایک بات رکھنے کے لیے ایک جملہ لکھ لیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا. اسلام کیا ہے، کرسچینٹی اور جیوئزم کا نیو ورژن. اسلام یہودیت اور نصرانیت کا لیٹسٹ ورژن ہے اور لاسٹ ورژن ہے، آخری ورژن ہے. اب اس کے بعد نہیں آنا، کمپنی بند ہو گئی، ختم، فیصلہ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین پورا کر دیا. اسلام کے بعد اب کوئی نیا پروڈکٹ ہدایت کے نام پہ آسمان سے نہیں آنا. قرآن، تورات کو چھوڑ دو، زبور کو چھوڑ دو، انجیل کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ جو بھی اس کی صحیح ویلڈ باتیں تھیں وہ ساری قرآن پاک میں آ گئیں. آج اس قرآن پاک کو جس کو پڑھنے کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس میں جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی نا، جو اصل میں تھی، وہ ساری موجود ہے. آئیں گی جہاں آیتیں، میں آپ کو کوٹ کراؤں گی کہ یہ تورات کی آیت ہے. ہاں، بدل دی گئی، بعد میں چینج کر دی گئی، یا کچھ ایسی چیزیں جو حکم بدل گئے وہ نہیں ہوں گی، لیٹسٹ اس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کیا کرو، وہ آمینو. آپ لوگ بولیں گے کہ آمینو سے کیا مراد ہے ادھر؟ ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ پروفٹ محمد پر لاؤ. ٹھیک ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی جیو یا کرسچین جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان مکمل نہیں، انکمپلیٹ ہے. بعض لوگ آج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی تو اپنے دین کے مطابق عمل کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے عمل کیوں قبول نہیں ہوں گے؟ تو یہاں اس جملے کا جواب ہے کہ اگر وہ اپنے دین پر عمل کریں گے نا تو پھر ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کے دین میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہ نبی آ جائے تو اس کو تم مانو گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا. اس سے کون سی چیز مراد ہے؟ اللہ نے نازل کیا کیا؟ قرآن. قرآن کی صفت کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ. اس کے نیچے بریکٹ ڈال کے نیچے ایرو لگائیے، یہ بہت مشکل سے سمجھ آتا ہے. قرآن مصدق ہے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے. کس کی؟ لما معکم، جو تمہارے پاس ہے. معکم کیا ہوگا پھر سوچیے؟ تورات. یعنی یہ قرآن تو تمہاری تورات کی ویریفیکیشن کرتا ہے، یہ تمہارے خلاف نہیں ہے. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کسی کو مائل کرنے کا، کہ ہم تمہیں جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین تو تمہارے ہی دین کو ویریفائی کرتا ہے، کنڈیم نہیں کرتا، خلاف نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اسی کو مزید اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کون؟ مدینہ میں رہنے والے یہود. اَوَّلَ كَافِرٍ، پہلے انکاری. کس کے؟ بِهِ، اس کے. ہی سے مراد پھر دونوں چیزیں آئیں گی، اس نبی کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ اور اس قرآن کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اول کافر کیوں کہا بھائی؟ پہلے تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو چکا تھا، تو یہاں مراد ہے کہ اہل کتاب میں سے پہلے انکاری نہ ہو جاؤ، کیونکہ تم ریلیجس پیپل ہو، لوگ تمہیں دین کے نام سے جانتے ہیں، اور تم انکاری نہ ہو جاؤ، یعنی تم اپنے اس نبی کے اوپر ایمان لانے کا انکار کر کے مدینہ میں اس بات کی رسم نہ ڈال دو کہ اب ہر آنے والا پھر اس نبی کا انکار کر دے. کیونکہ اب دیکھیے کہ جب کسی چیز کو مذہبی طبقہ جو ہوتا ہے نا, ریلیجس گروپس, وہ ویریفائی کر دیتے ہیں نا, جب وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں نا تو باقی بھی کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہے, کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو جب تک مذہبی لوگ اس کو قبول نہیں کرتے لوگ اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ جب شروع میں ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو مولویوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جس گھر میں ریڈیو ہوگا وہاں نماز نہیں ہوتی. لاؤڈ اسپیکر, یہ جب مائکرو فون ایجاد ہوئے تو شروع میں جو قدامت پسند تھے یا جو تھوڑی محدود نظر سے سوچتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. اب اس کی تعویلات کی جاتی ہیں. اب جب تک مولویوں نے کہا یہ ناجائز ہے تو لوگ ریڈیو سنتے تو تھے لیکن دل میں شک تھا, صحیح چیز نہیں ہے, کیونکہ بھئی یہ دین جاننے والے غلط کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہی ہوگا نا. پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے ویریفائی کیا تو اب اسی سے قرآن کے اور اسلام کے پروگرام بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب کوئی مذہبی گروہ کسی کو قبول کر لے تو لوگوں کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تکونوا اول کافرین بھی, تم اس نبی کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ انکار کرنے والے پہلے نہ بن جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت. یہ کیا مراد ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ ان کے علماء جو یہود تھے نا مدینہ میں, ان کے پھر دو گروہ تھے. ایک تھے ان کے عالم اسکالرس, پریسٹ جس کو ربی کہتے ہیں, حبر بھی کہتے ہیں اخبار. یہ کیا کرتے تھے کہ تورات کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے. کس طرح؟ مثلا آپ مثال دیکھیے کہ جیسے آپ کے پاس ایک کتاب ہے وہ تورات ہے, اب اس کے اندر کوئی حکم ہوتا, جس طرح آج ہمارے پاس قرآن پاک کے اتنے نسخے ہیں نا, الحمدللہ سب سے زیادہ چھپنے والی مذہبی کتاب ہے قرآن. پڑھے نہ پڑھے لوگ چھپواتے بڑے شوق سے ہیں. آج بھی اس کے لاکھوں کے مجموعے چھپ کے پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تورات کے ساتھ ایسا نہیں تھا. اس کو بھی سمجھ لیں تو آپ کو ایک اور سوچ سمجھ آ جائے گی. تورات جو تھی وہ ہر بندہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا. عام یہودی جو تھے ان کے پاس تورات رکھنا جرم تھا, کرائم تھا. عموماً ایک ہی نسخہ ہوتا تھا کسی ایک ملک میں یا علاقے میں, اور وہ وہاں کے مذہبی لیڈر جس کو پریسٹ کہتے تھے اس کے پاس ہوتا تھا. اور وہ کہاں ہوتی تھی جگہ؟ بادشاہ کا جو تخت ہوتا تھا نا, اس کے پیچھے کمرہ ہوتا تھا جس کو چیپل بولتے ہیں آج بھی کہتے ہیں نا, یعنی ایک کمرہ تھا جس کے اندر وہ تورات کا نسخہ ہوتا تھا. اور جو بادشاہ کا جو نیوز وقت کا سمجھیں کہ حکومت کے لیول پہ جو پریسٹ ہوتا تھا وہ بادشاہ کے پاس دربار میں بیٹھتا تھا. جب معاملات پیش ہوتے تھے بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ پریسٹ کو کہتا تھا کہ بتاؤ اس کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے. بادشاہ تک کو کہتے ہیں کہ اجازت نہیں تھی اس کمرے میں جا کے دیکھنے کی, یہ مراد یہ کہ کامن نہیں تھا. پھر وہ پریسٹ اندر جاتا, تورات کا وہ باب کھولتا, فلاں یہ حکم ہے کر کے پھر آ کے بتاتا کہ اس مسئلے کا یہ حکم ہے. اب آپ سوچئے ذرا, ایک شخص کی اجارہ داری ہو گئی نا, مناپلی ہو گئی. کتاب جو میرے ہی پاس ہے اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا ہے میں آ کے باہر آ کے بتا دوں تو مجھے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. اب نارمل تو یہی تھا, ٹھیک تھا, سارے تو برے نہیں تھے, لیکن جن لوگوں کے مقدمے پیش ہوتے تھے مثلا, اب ان کو پتا تھا کہ ہمیں سزا ملے گی تورات میں ہمارے اوپر اس کے سزا ہے. مثلا رجم کی سزا, جیسے زنا, جو شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا آج ہمارے اسلام میں جو رجم یا سٹوننگ ہے, سیم یہی سزا تورات میں بھی تھی. اب ہوا کیا کہ ان کے کسی بڑے شخص نے زنا کیا, اب اس کو پتا تھا کہ عدالت میں معاملہ کھلے گا تو ہمیں سزا ملے گی, تو وہ اکیلے میں پھر اس پریسٹ کو ملتے تھے اور کہتے تھے دیکھو تم نہیں مسئلہ بتا دینا, یہ پکڑو تھوڑے سے پیسے لے لو, بس بادشاہ کو آ کے کہہ دینا کہ سٹوننگ تو ہے لیکن فلاں قبیلے کا شخص کرے تو یہ. یعنی کچھ نہ کچھ دو طرح سے وہ زیادتیاں کرتے تھے. ایک کیا تھا, ہائیڈ کر لیتے تھے, چھپا لیتے, نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر اضافہ کر لیتے تھے. مثلا جیسے میں نے جو بھی مثال دی کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا مگر قبیلہ بنو مناف کا شخص ہو تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, مثال دی ہے میں نے آپ کو. اب وہ بنو مناف کا کوئی اگر قبیلے کا شخص بہت بڑا تھا یا امیر تھا تو اس کا نام آگے لکھ دیتے تھے, خط سے لکھتے تھے, آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ دو طرح کی خیانتوں کی وجہ سے آج اصل تورات سمجھ ہی نہیں آتی کون سی ہے. دیکھیے آج آپ کو جب یہ نئے نئے قرآن ملے ہیں نا, سادے قرآن جو ہوتے ہیں جو جس پہ آپ کچھ نہیں لکھا ہوتا, تو بالکل کلین ایگزیکٹ آپ کو عربک ٹیکسٹ دکھتا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ اسی میں ترجمہ لکھیں گے, اسی میں روٹ ورڈز لکھیں گے, اسی کے سائڈوں پہ اگر آپ تفسیر لکھتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اتنا غلط ملط ہو جائے گا کہ آپ کو عربی دیکھنے کے لیے ذرا سوچنا پڑے گا. ان لوگوں نے مذہبی کتابوں کے ساتھ یہ کیا, اپنی مرضی سے یعنی نکال دیا اور کچھ ڈال دیا اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے تھے. جیسے ہاتھ گرم کرنا ہوتا ہے نا, یہ پیسے رکھ لیں, قیمت تھوڑی سی لے لیں, بس آج ہمیں سزا سے بچا لیں. کہا ٹھیک ہے, کر لیتے تھے کچھ لوگ. یہ ان کے بگاڑ کی وجہ بنی. کسی قوم کے زوال کی وجہ اس کے علماء بنتے ہیں. جب وہ دین کی اصل کتابیں کی چیزیں لوگوں سے چھپا لیتے ہیں. اب آپ ذرا یہاں آج مسلمانوں کے ساتھ ٹیلی کریں, آج بھی مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ کثیر تعداد میں موجود ہے جو کہتا ہے کہ یہ قرآن ہر ایک کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے. سادہ پڑھو, عربک پڑھو, اس کی تلاوت کرو, حفظ کرو. جہاں آپ کہیں گے کہ آئیں ذرا اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں, تو وہ ایک دم مشتعل ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ عام لوگوں کے پڑھنے کی چیز ہے, اور خاص طور پہ خیر سے اگر پڑھنے اور پڑھانے والے عورتیں ہوں, کہتے ہیں یہ تو عورتوں کی چیز ہی نہیں ہے, یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. کیوں؟ تاکہ دین پہ ہماری اجارہ داری رہے, مونوپلی رہے. دیکھیں اگر ہر ایک ہی پڑھ گیا تو میرے پاس کون آئے گا, یہ سوچ, یہ میری نہیں ہے الحمدللہ, لیکن یہ آج کثیر مذہبی طبقے کی سوچ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ نہ کرو, وہ ہمارے پاس آتے رہیں, مسئلے پیش کرتے رہیں, کچھ نذرانے, کچھ وعدے, کچھ بکرے, کچھ چھترے. اور دوسری بات ہے کہ ذرا ہماری گدی رہے. خوف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دین کے نام پہ کہ اگر کسی دوسرے کو بھی دین سکھا دیا تو یہ پھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا, ایک وقت تو جانا ہی ہے دنیا سے. نتیجہ کیا ہوا کہ کتاب کو لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا. آج ہماری کتاب موجود ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اور جہالت کا حال دیکھ لیں آپ. آپ ذرا لوگوں کے دفتر کھول کے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ 80% لوگوں کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا. ایک سروے ہوا تھا, اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی ہے, انہوں نے پورے پاکستان کی مسجدوں کا سروے کروایا تھا, اور جو رپورٹ تھی اس کی, اس میں یہی فگر تھے آلموسٹ کہ 80-90% امام جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں ان کو بھی نماز کا ترجمہ نہیں آتا, کیونکہ ان کو سادی نماز پڑھا دی, سکھا دی, ان کو نہیں پتا کہ التحیات للہ والصلوات کیا ہے اور باقی چیزیں کیا ہیں. آج دیکھیں کہ صرف کتاب کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, تعلیم عام نہیں ہے, تو یہ حال ہے. تو اس قوم کا حال سوچیے, اس کی گمراہی کا, کہ جن کی اصل کتاب ہی بدل گئی, مین سورس ہی پلیوٹ ہو گیا, اسی میں اضافے ہو گئے, تو پیچھے سے کہاں سے ملے گا. تو اس پہ اب یہ آیت کو سمجھیں گے کہ ولا تشترو, اور نہ تم خریدو, بی آیاتی, میری آیتوں کے ساتھ. تورات کی آیتیں, یہ بات سمجھے بغیر آپ پورے قرآن میں کہیں تورات کو قرآن کہہ دیں گے. قرآن کو جہاں کتاب کا لفظ آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیں, خاص طور پہ انگلش والے لوگ ساتھ ساتھ رہیں, مشکل بھی لگتا ہے پھر بھی ساتھ رہیں, تفسیر لیں, آیت کا نمبر لکھیں, اس کے پیچھے اس کا پوائنٹ دیں, کیونکہ آؤٹ آف ٹیکسٹ چیز آپ کو بعد میں مشکل کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا سے کیا مراد ہے کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت سے نہ بیچ دو. ثمنًا قلیلًا یا کیا, وہ فائدے جو علماء کو مل جاتے تھے, وہ پیسے لے لینا, کوئی مفاد, اس میں صرف پیسے بھی نہیں ہو سکتے, عزت, شہرت. بعض کہتے تھے اگر ہم لوگوں کی مرضی کا مسئلہ نہیں بتائیں گے تو لوگ ہمارے پاس آئیں گے نہیں, ہم لوگوں کی پسند کے فتوے نہیں دیں گے تو ہمارا پاپولیرٹی گراف کم ہو جائے گا. یہ سب کو اللہ نے ثمنًا قلیلًا کہہ دیا. کیوں؟ زیادہ لے سکتے ہیں, تھوڑا نہیں لے سکتے, زیادہ لے سکتے ہیں نہیں. پہلی بات ہے جب تھوڑا نہیں لے سکتے تو زیادہ کیسے لیں گے, اور دوسری بات ہے کہ یہ دنیا کا فائدہ لینا تھا, اور آخرت کے مقابلے میں دنیا پوری بھی مل جائے تو وہ ثمنًا قلیلًا. مراد کیا تھا کہ دین کے مسئلے مت بدلو, مت چھپاؤ, وہی یا فتکون, اور صرف مجھ سے ڈرو. بعض دفعہ ایسا چھپانا یا بدلنا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ کرتے تھے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. آج بھی دیکھیں اس دور میں ساتھ ساتھ تقابل کریں گے تو بات سمجھ آتی ہے. آج بھی کئی ایسے دینی رہنما ہیں جو خاص ٹاپکس جس پہ آج ہم بات کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ نہیں کھولتے. ویسے مثال سمپل مثال دوں گی کہ ان کو پتا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ انٹرسٹ بیس ہو گئی, لوگ سود پہ گھر لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, کر رہے ہیں, وٹ ایور, تو وہ اپنے اسپیچز میں, اپنے خطبوں میں, درسوں میں کہیں یہ ٹاپک ہی نہیں لاتے. کیوں کہ پھر یہ جو چار دس آتے ہیں نا درس سننے, یہ بھی نہیں آئیں گے. یہ مثال دے رہی ہوں آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس موضوع پہ بات کی جائے, میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ لوگوں کا ڈر جب اللہ کی بات کو بتانے سے روک لے تو یہ سمجھ لیں کسی کے دین کا زوال ہے. کویا یا فتکون, میرے سے صرف ڈرو, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, فتکون ہی بس مجھ سے ڈرو. ایا کے لفظ نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے تھے, تو کہا کہ ہر دین والا جو دوسروں کے ڈر سے اصل بات چھپا لے گا پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل اس نے اللہ کے پاس جانا ہے. ولا تلبس الحق بالباطل, اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ. یہ کیسے؟ مثال دی نا آپ کو کہ ایک اصل آیت لکھی ہوتی تھی اس میں کچھ ملا دیتے تھے. حق کے اوپر باطل کے کپڑے نہ پہناؤ. بعض حق ایسے پیش کرتے تھے کہ کر بھی دیتے تھے لیکن اس میں کچھ ایسی بات پیش کر دیتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور وہ جھوٹی بات شامل ہو چکی ہوتی تھی. اور تیسرا جرم وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, یہ جو شروع کا لا ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی آئے گا کیونکہ واو عطف کی ہے. یہ ایسے آیت بنے گی, لا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق, نہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کرو اور نہ چھپاؤ. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آیت کے ساتھ کچھ زیادہ کر دینا اور دوسری صورت آیت کو چھپا دینا. لٹرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تھا. ابن سوریہ ایک یہودی عالم تھا, تو ایک موقع پہ زنا کا ایک کیس پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا, وہ یہودی تھے لوگ جنہوں نے کیا, تو آپ نے کہا ان کی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کرتے ہیں. تو جب کہا کہ لاؤ بھی کتاب اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے زنا کی سزا, تو وہ شخص اس نے کھولا اور جہاں وہ آیت لکھی تھی نا کہ زنا کرنے والے کو سٹونگ کی جائے گی, اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اچھا دکھا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں لکھا ہوا. اسی محفل میں عبداللہ بن سلام بیٹھے تھے جو پہلے جیو تھے اب مسلم ہو چکے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہاں موجود ہے, اس نے چھپائی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اسے کہ اپنا ہاتھ ہٹائے. جب ہاتھ اٹھائے تو نیچے وہ آیت موجود تھی. اور یہاں پھر میں چھوٹی سی بات کہوں, اللہ کے نبی کے دور تک کی تورات میں یہ سزا موجود تھی. آج کی تورات کھول کے دیکھیں, بائبل اس میں نہیں ہے. یعنی یہ اضافہ, یہ چینج اس کے بعد ہوئی. تو جو کتابیں چینج ہوتی جائیں اس پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ تو کب تکتم الحق, کا حق کو چھپاتے ہو یا نہ چھپاؤ, دونوں معنی آئیں گے. وانتم تعلمون, اور یہ خیانتیں تم جانتے بوجھتے کرتے ہو. تم جانتے ہو, کیا جانتے ہو؟ کہ ہم اللہ کے دین میں خیانت کر رہے ہیں. عام بےچارے سیدھے سادے ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ دین والے ہمارے ساتھ کیا کھیل کر رہے ہیں, لیکن ان کو خود بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے. اور وہ سچے دین کی طرف لوگوں کو آنے بھی اس لیے نہیں دیتے کہ پھر تو ہماری ساری خیانتیں کھل جائیں گی. جب لوگوں نے خود ہی ایگزیکٹ چیز دیکھ لی تو وہ ہمارے پاس کہاں آئیں گے؟ تو بہرحال ان آیتوں کا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو یہود تھے ان کو مخاطب کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ, قرآن پر ایمان لے آؤ, اور اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو, اور لوگوں سے حق مسئلے نہ چھپاؤ, اور تم حق کو باطل پر اور باطل کو حق پر نہ پیش کرو. تو اس سے کم از کم یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے. انشاءاللہ ہم کچھ باتیں پھر بعد میں اس میں دوبارہ دیکھیں گے, یہاں تلاوت سنیں گے.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
ان ساری آیات میں سے ایک دو باتیں جو ہمیں دکھتی ہیں. پہلی بات تو اس میں آپ دیکھیے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد کہا کہ اللہ کو یاد کرو. لیکن سورۃ بقرہ ہی کے اندر دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیا کہا, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس دونوں کا ایک بڑا پیارا سا فرق پیش کیا گیا. روح المعانی یہ کتاب ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جب نعمتوں کی تذکیر کی بات کی تو براہ راست کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت ہے, آپ نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آیت نمبر 152 ہے سورۃ بقرہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, بس مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جب کہا کہ تم مجھے یاد رکھو تو براہ راست کہہ دیا کہ بس یاد رکھو, لیکن بنی اسرائیل کو جب کہا تو ساتھ ہی نعمتوں کی تذکیر کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی امید تھی کہ نعمتوں کی یاد دہانی کے بغیر ہی اللہ کو یاد رکھیں گے. یعنی ایک چھوٹا سا لطیف سا نقطہ تھا اگر ہم یاد رکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نعمتوں کے تذکرے کے امت مسلمہ کو کہا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. پھر دوسری بات جو آیت میں تھی کہ اوفو بعہدی و اوفی بعہدکم, ان دونوں باتوں سے وعدے کی تکمیل یا وعدہ پورا کرنا اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. سورۃ مائدہ کی پہلی ہی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اوفو بالعقود, کہ ایمان والوں وعدوں کو پورا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات سے قیامت کے دن وعدہ خلافی کرنے والوں کو جو سزائیں ملیں گی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہاں یاد رکھیے کہ آج امت مسلمہ کا مسئلہ کیا بن گیا کہ کمٹمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں, کسی کو امید دلاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے اگلے اور پچھلوں کو جمع کرے گا اور عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا. جتنی بڑی عہد شکنی کی ہوگی اتنا ہی جھنڈا بلند ہوگا اور اس طرح ان کو میدان محشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو نبھانے والا بنا دے, اپنے سے بھی جو وعدے کرتے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہوتی ہیں, لوگوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے, اور رولز کو فالو کرنا یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے. پھر اگلی چیز اس میں آپ دیکھیے, اول کافر بھی لفظ کو غور سے دیکھیں گے اگر ہم, تو پہلے کافر نہ بننا. اس لفظ کے اوپر اگر غور کریں تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کام کی رسم ڈال دیتا ہے تو اگر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے وہ کام کرتے ہیں تو سب کا گناہ اسی کے ذمہ ہوگا. تو اس سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلتی ہے کہ اگر کسی گناہ میں ہم پہل کر کے شروع کرتے ہیں, یعنی ہم پہلے کسی گناہ کی عادت ڈالتے ہیں, کوئی فیشن, کوئی رسم, کوئی رواج, اور ہمیں دیکھ کے بعد میں جتنے لوگ کریں گے تو ہم بھی اس کے اندر ذمہ دار ہوں گے. پھر ایک اور عمل کی بات اس میں, ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا سے ہے. گو کہ یہ آیت ہم نے ٹیکسٹ کے ساتھ الحمدللہ سمجھ لی کہ یہ یہود کے علماء کے لیے تھی, لیکن اس پہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا دین کی تعلیم پر اجرت لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی, کیونکہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا کو جب لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں یعنی ٹیکس کے بغیر, تو اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے قیمت نہ لو. تو اس پہ بہرحال ایک مسئلہ اٹھتا ہے, وہ لمبا مسئلہ ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ اصل میں دینی مبلغین جو ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر قریب کے دور تک, ان کو حکومت سے وظیفہ ملتا تھا. جو لوگ فل ٹائم دین کا کام کرتے تھے ان کے خرچ اخراجات حکومت پورے کرتی تھی, جس کی وجہ سے دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ یکسو ہو کر اپنا کام کرتے تھے اور ان کو مالی معاشی فکر نہیں ہوتی تھی, اور دوسری یہ تھی کہ حکمران جو ہوتے تھے جو اپنے دور کے صحیح العقیدہ لوگ تھے ان کا پھر ان کے کام پہ کنٹرول بھی ہوتا تھا. لیکن برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ چیز شروع ہوئی کہ ایک وقت ایسا آیا مسلمانوں کی ہسٹری میں کہ ایک ایسا دور تھا کہ جب حکومت نے اپنی سرکردگی میں کہہ لیجئے یا اپنی زیر سرپرستی ان اداروں کو نہ لیا اور دینی اداروں کی ٹیک کیئر چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا کہ کہ جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے ادارے بنانے شروع کر دیے, اور اس کے بعد تو زیادہ ہی بات پھیل گئی نا, اتنی مختلف قسم کی آپ کو مسجدیں اور اتنے مختلف طبقہ فکر نظر آنے لگے, اور دوسری بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے دین کو پیشہ بنا لیا. آج اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوگا کہ اگر تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو تو اس پہ پے نہیں لینی چاہیے, جیسے لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں, ناظرہ سکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مرد ہیں, ان کے ذمہ معاش ہے, ان کو گھرداری کرنی ہے, اگر وہ یہ کام فل ٹائم نہیں کرتے تو پھر اس کام پہ توجہ نہیں دی جاتی. تو بہرحال کوئی اگر نہیں لیتا تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ وقت بھی صدقہ ہوگا, لیکن اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ لے لیتا ہے, تو یہ اس طرح سے حرام نہیں ہے جس طرح سے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں. پھر دوسری بات, اس میں ایک اور جو سرے راہ ہے اور وہ تو بہت ہی بری ہوگی کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا جاتا ہے مسجدوں سے, بچوں کو بلوا کے, اور بعد میں پھر اس کے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں یا قیمت دی جاتی ہے, یہ تو بالکل ہی درست نہیں ہے. اس کے اوپر یعنی فتویٰ موجود ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھا کے پھر ان کو پیسے دینا یہ بدعت ہے. عربی کی کتاب ہے اس لیے حوالہ دینے کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اگلی ایک اور چیز ان آیتوں سے جو ہمارے لیے عمل کی نکلتی ہے کہ حق بات کو چھپانا اور خلط ملط کرنا حرام ہے, کہ بعض دفعہ لوگ حق کو چھپانے کے لیے دوسروں کے سامنے ان کے روپ میں آ کر ان کے سامنے باتیں ایسی پیش کر دیتے ہیں کہ جو اصل میں نہیں ہوتی. اس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی آتا ہے, طوالت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھتی, لیکن خلاصہ صرف اس کا یہی ہے کہ ایک صحابی تھے اور اپنے وقت کے خلیفہ کے سامنے کھڑے تھے اور اس کے ہر سوال کے جواب میں دو ٹوک جواب دے رہے تھے. نہ ان کو اس خلیفہ کی خلافت کا کوئی روپ تھا اور نہ ان کو یہ ڈر تھا کہ میں جو تنقید کر رہا ہوں وہ اس کے بدلے میں مجھے برا کہیں گے. تو جب آخر میں وہ اس محفل سے فارغ ہوئے اور بادشاہ جو بھی تھا وہ بھی ان کو ازما رہا تھا اصل میں کہ یہ مجھے دیکھ کے بات تو نہیں بدل لیتے, تو انہوں نے ان کو 100 شرفیاں انعام کے طور پر دینا چاہی, اور ان صحابی نے وہ تحفہ جو تھا یا شرفیاں تھی وہ واپس بھیجی اور کہا کہ اگر یہ میں نے جو آپ کو علم دکھایا یا دین کی باتیں بتائیں اس کے بدلے میں تو میں اس کو اپنے لیے جائز قرار نہیں دیتا, اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ مجھے تحفے کے طور پر دے رہے ہیں تو اس شہر میں اور بہت سارے علم والے ہیں, پہلے ان کو بھی تحفے دیں پھر میں لوں گا. یعنی اس طرح کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے, کسی موقع پہ آپ کو پوری سند کے ساتھ سنا دوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات کرنے والوں کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے, بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, اکھڑ مزاج نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں بدلنی چاہیے. اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 43 کو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکات اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 3 آیتوں میں ایمان اور عقیدے کے متعلق باتیں بتائیں جو ہم دیکھ چکے. اب یہاں سے لے کے اگلی 4 آیتوں میں رکوع کے اینڈ تک اعمال صالحہ کی بات ہے کہ آپ کچھ عمل صالح بھی کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی لازمی ہوتے ہیں. جب تک انسان عمل نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان بھی اس کو کفایت نہیں کرتا. اور اعمال میں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیش کی وہ کیا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہود کے اوپر اپنے وقت میں نماز فرض تھی, لیکن جس طرح باقی چیزوں کو انہوں نے چھوڑا اس طرح انہوں نے نمازوں کو بھی چھوڑ دیا, اس کی کیفیت بدل دی. نماز پڑھتے تھے تو بھی وہ ایسی تھی کہ جیسی نہیں پڑھتے تھے, اور پیچھے چونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ان کے دینی طبقے میں یہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ دنیا کا مال کمانے کے لیے وہ اللہ کے دین کو بدلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے. تو ایسے تمام لوگ جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکیں, ایسے لوگوں کے اس فعل کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں 2 نسخے دیے ہیں, اور وہ کیا ہیں ہم دیکھیں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. پہلی چیز نماز قائم کرنی ہے. قرآن پاک میں نماز کے لیے بہت ہی کم 1-8 دفعہ کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھنے کی بجائے نماز قائم کرنے کا حکم ہے. پڑھنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے قرأ, اقرأ, یقرؤون, قرأت, میں پڑھتا ہوں. اب یہاں یہ نہیں آیا یقرأ الصلاۃ, نماز پڑھو, یا یتلون الصلاۃ, نماز کی تلاوت کرو, یہ نہیں آیا. اقیمو, قائم کرنے کے اندر لفظ وہی ہے جو سٹیبل کرنا, کسی چیز کو قائم کرنا, سیدھا رکھنا مراد ہے. یعنی نمازوں کو ویسے ہی پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حکم دیا, ایک اس کا مطلب یہ ہے. وقت پہ پڑھو, سنت طریقے سے پڑھو. پھر قیام الصلاۃ میں ایک اور چیز کیا آتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سوسائٹی بننی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ نمازیں پڑھنے والے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں آئیں تو حاجی صاحب نمازی صاحب اور جب کاروبار میں آئیں تو جھوٹ اور سچ اور ملاوٹ اور جھوٹی قسمیں, یہ مراد نہیں ہے. نماز کا ایک اثر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, سورت نمل ہے غالباً, 21 پارے کی پہلی آیت ہے, سورت کا نام چیک کر لیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کا اثر ہوتا ہے کہ جو بندہ نمازی ہوتا ہے پھر اس کا دل بے حیائی اور منکر پہ نہیں لگتا. آج ہم لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں بھی دیکھیں تو اس میں آپ قصور نماز کا نہیں کہیں گے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی تو ہے لیکن نماز کو قائم نہیں کیا. ایک انسان کے دل میں اس کا بہت زیادہ شوق ہونا چاہیے کہ جو نماز میں پڑھوں وہ ایسی نماز ہو کہ جو قبول بھی ہو. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ گفٹ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کھولتا ہے, تو جیسا اچھا گفٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم نماز پڑھ کے جب بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچتی ہے. اچھی نماز ہوگی تو وہ ہمارے اور اللہ کے تعلق کو بہتر کرے گی, اور بری ہوگی تو وہ اس کو برا کر دے گی. تو لہٰذا نماز کے بارے میں انسان کو بہت ضرورت ہے بات کرنے کی. ساتھ ہی کہا وہ آتو زکا, اور زکات ادا کرو. تو بات کا خلاصہ کیا تھا کہ نماز ایسی نہ ہو کہ دین گر جائے. نمازیں جب شوق سے پڑھی جاتی ہیں تو اس کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے. پھر دوسرا عمل وآتوا الزکاۃ, زکات دو. زکات کا معنی ہم نے دیکھا تھا پاک کرنا اور بڑھانا. شریعت میں مال کے اس حصے کو زکات کہا جاتا ہے جو 100 میں سے 250, یعنی 100 روپے میں سے 250 روپے اللہ کے راستے میں دینا ہر سال کے پورا ہونے کے بعد, اس کو زکات کہتے ہیں. اس کی بہت ساری تفصیلات سورہ توبہ میں آئیں گی, کس کو دے سکتے ہیں, کہاں دے سکتے ہیں, جو نہیں دیتے یا جو زکات نہیں دیتے کیسے ان کا مال گنجے سانپ کی طرح کل قیامت کے دن ان کو ڈسے گا. لیکن یہاں اس کو بنی اسرائیل ہی کے ٹیکس میں رکھیں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. کہ یہاں دیکھیے کہ خطاب چونکہ بنی اسرائیل کو تھا تو اس وقت ان کی دور میں نماز اور زکات تھی. آج یہاں سے نہیں پتا چل رہا لیکن ہم نے ابھی ابتدا میں جو آیت دیکھی تھی اسی میں آپ کو ملے گا. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 کو اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, کہ میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی جب تک کہ تم نمازیں ادا کرو گے اور زکات دو گے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بھی نماز فرض تھی. ہاں اس کی کیفیت اور کتنی رکعتیں کب پڑھی جائیں یہ فرق تھی, اور ہر دین میں نماز فرض رہی ہے. ساتھ ہی کہا ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا لغوی معنی جھکنا ہوتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد نماز ہے. کیوں؟ کہ رکوع نماز کا لازم حصہ ہے, رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جس نے رکوع چھوڑ دیا اس نے رکعت چھوڑ دی. تو لہٰذا نماز پڑھنے کے ساتھ رکوع کا اسپیشل ان کو حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ یہود کی نماز میں سجدہ تو تھا لیکن رکوع نہیں تھا ان کی نمازوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ اب انہیں کہا کہ اسلامی طریقے سے نماز پڑھو. اور دوسرا راکعین سے مراد جہاں صحابہ کرام بھی لیے گئے, امت مسلمہ. یہود کو اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم امت مسلمہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر لو. تو دونوں معنی درست ہیں کہ ان کو رکوع کا حکم بھی دیا گیا اور امت مسلمہ میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی گئی. اس ایک آیت سے ہمیں جو باتیں سائٹ سے پتہ چلتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی آیت کو بھی ساتھ دیکھیں گے. پہلی بات ہے کہ نماز بندے کی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس لیے پڑھو کہ میرے اور تمہارے عہد کی تجدید ہوتی رہے, تعلق جڑتا رہے. جس دوست یا سہیلی کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے اس کو کہے بگاہے ملتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں تک کچھ عرصے تک ہم ان سے نہ ملیں تو تعلقات پھیکے ہونے لگتے ہیں, پھر جھجھک پڑنے لگتی ہے, خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں گے تو پتہ نہیں گھر پہ ہوں گے نہیں, اور بے تکلفی کم ہوتی ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کا اس کے ساتھ تعلق نیا رہے. دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے یا کنا ودو و یا کنستعین کی بات کر کے ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھے اور اس کے اندر اس کو کوئی کمی نہ آئے. پھر اسی طرح دوسری بات بھی اس میں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالی کے دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکے تو اس کو رہنمائی اللہ سے لینی ہوتی ہے. ایک رہنمائی وہ ہے جو کتاب سے مل جاتی ہے قرآن کے احکامات کی صورت میں, لیکن ایک وہ رہنمائی ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ملتی ہے, بدلتے ہوئے حالات, وقت, ضروریات, اور اس کے لیے بھی نماز ایک بہترین کام کرتی ہے. اور قرآن پاک میں یہ مزاج کئی جگہ ہے کہ کئی دفعہ نماز کی جگہ صرف قرآن الفجر کہہ کر سورہ بنی اسرائیل میں فجر کی نماز مراد لی گئی ہے. پھر اسی طرح ایک جگہ دوسرے پارے کے بالکل پہلے ہی رکوع میں ایمان کا لفظ جو ہے وہ نماز کے بدلے میں بولا گیا, تو جز بول کر کل مراد لینا. یہاں رکوع کیا ہے؟ نماز کا جز ہے, لیکن مراد اس سے کل یعنی نماز ہے. تو یہ بہت جگہ ہم دیکھیں گے. پھر اس سے ایک اور چیز جو سائڈ سے ملتی ہے وہ جماعت کی نماز کا اشارہ ہے. ورکعوا مع الراکعین, گو کے پیچھے اقیم الصلاۃ میں بات ہو گئی تھی, لیکن مع الراکعین سے جماعت کی نماز کا اشارہ بھی ملتا ہے. بنی اسرائیل کو اگر یہ حکم تھا تو آج امت مسلمہ کو تو نماز جماعت سے پڑھنے کا اور زیادہ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایتیں تواتر کے ذریعے ملتی ہیں کہ وہ مرد جس کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچ جائے یا کوئی جو مسجد میں موجود ہے اور اذان کی آواز سن لی, اس کے بعد جماعت کی یا مسجد کی نماز اس پہ لازم ہے. بہت طویل ٹاپک ہے چونکہ آپ سننے والی زیادہ خواتین ہیں, تو اس پہ انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے تناظر میں بات کریں گے. لیکن یہاں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو ساری روایتیں جماعت کی نماز کی بتا دی تو آج جاتے ہی آپ تو اپنے مردوں پہ پڑ جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ بس آپ تو آج کے بعد جماعت سے ہی پڑھیں اور دس اینڈ دیٹ. تو حکمت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. قرآن آپ پڑھ رہی ہیں, وہ نہیں پڑھ رہے. دل آپ کے اندر ایمان بڑھنا چاہیے, عمل آپ کا بہتر ہونا چاہیے, دوسروں کا نہیں. کیونکہ جب ہم شروع میں بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تنقید کرنے لگتے ہیں اور ایسی باتیں سن سن کے جا کے گھر والوں کا جینا دھوبر کرتے ہیں, تو پھر وہ بعض دفعہ ہمیں آنے سے روک بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز کی ہاں رغبت دلانا چاہیں تو یہ سنا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے تنہا پڑی ہوئی نماز سے 27 گنا بہتر ہے. تو آپ اس کو پیارے طریقے سے کہہ سکتی ہیں. کیسے؟ آپ ایک نماز جو پڑھ لیں اس کو مسجد میں پڑھ لیں تو 27 ہو جائیں گی. اچھے رنگ میں تبلیغ کریں نا تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر ہم ایسی باتیں سناتے ہیں کہ آپ کی ہوئی نہیں اور آپ کی قبول نہیں تو پھر بعض دفعہ سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. لیکن جس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ وہ پھر کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فرمایا اتا مرون الناس بالبری, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم تو خود کتاب کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون, کیا پھر عقل نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت کے پیچھے ایک خاص واقعہ ہے یا ایک خاص تناظر ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات کو سمجھیں گے. وہی بالکل آپ مدینہ کے ماحول میں رہیں, ابھی آپ یہاں واپس نہ آئیں جب تک یہ رکوع پورا نہ ہو جائے, تاکہ آپ اس کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. علماء یہود, جیسا کہ ہم وضاحت میں شروع میں دیکھ چکے کہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اسلام سچا دین ہے, یہ وہی ہے جس کی دعوت دی گئی تھی, لیکن خود مسلمان نہیں ہوئے. وضاحت میں ہم دیکھ چکے اس کے پیچھے اندر کی کچھ خرابیاں تھیں. لیکن ہوتا کیا تھا کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں سے جب کسی کو مسلمان ہوتا دیکھتے اور دین اسلام پر عمل کرتا دیکھتے تو خوشی سے کہتے کہ اس دین پر جمے رہو, تم اچھے دین پہ ہو, تم صحیح کر رہے ہو. تو جب لوگ ان سے کہتے کہ اچھا ہمارا یہ کام تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ خود کیوں نہیں آتے, اس کا کوئی جواب نہ ہوتا. حالانکہ اس کا جواب تھا, اور وہ کیا تھا کہ وہ نفس کی خواہشوں سے مغلوب تھے, ان کو اپنی کرسی کی فکر تھی, اپنی لیڈرشپ جانے نہیں دینا چاہتے تھے, تو لہذا خود ابھی نہیں آتے تھے. یہ بالکل ایسی جیسے آج بھی بہت سارے لوگ قرآن خود نہیں پڑھتے لیکن دوسروں کو پڑھتا دیکھیں تو کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, ہمارے لیے بھی دعا کریں. تو آگے سے کیا کہیں کہ آپ ہماری دعا کی قبولیت کی کوشش کریں. دعائیں تو لگتی ہیں انشاءاللہ، آپ دعا کیا بھی کریں، لیکن آج ہمارے دین کا بھی یہی ایک مزاج لوگوں کا عموماً بن گیا کہ خود نیکی کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے جب سامنے ہو کبھی خوشی سے کبھی کھسیانے ہو کے کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، تو آمین کہہ دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ تامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اب یہاں البر سے کیا چیز مراد ہے ذرا سوچیں، ٹیکس کے اعتبار سے بالکل ٹیکس کے ساتھ رہنا، کس چیز پہ لوگوں کو خوش ہوتے تھے؟ یہاں البر سے مراد اسلام ہے، امت محمدیہ میں شامل ہونا تھا کہ لوگوں کو تو اسلام میں داخل ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہو، وطن سونا انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ اس سے پھر سائڈ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو نیکی کی بات کہے تو خود تو وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ خود بھی وہ نیکی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں آنکھ کی کینچیوں سے کتری جا رہی تھیں. جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار وائس ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنی خبر نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. حضرت انس کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ابن اساکر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیسے پہنچ گئے، حالانکہ ہم تو بخدا انہی اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوئے جو ہم نے تم سے سیکھے تھے. تو اہل دوزخ کہیں گے کہ ہاں ہم زبان سے کہتے ضرور تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. اب اس سے پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ کیا پھر جب تک انسان خود عمل نہ کرے تو دوسرے کو نصیحت نہ کرے؟ کیونکہ بعض دفعہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم خود عمل نہیں کرتے تو ہم دوسروں کو نہ بتائیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا فاسق واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ کرے گا. کیوں؟ کہ دیکھیے کہ برا کام کرنا، جیسے کوئی مثال ہے کہ خود غلط کام کرتا ہے تو اس کا ایک الگ عمل ہے، اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ایک الگ نیکی ہے. ایک نیکی تو آپ نے پہلے ہی چھوڑی ہوئی تھی، اب دوسری نیکی چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو مزید گناہگار تو نہیں کریں گے نا. کرتے رہیے، دوسروں کو کہنے کی برکت سے آپ کی بھی دور ہو جائے گی. یہاں اصل جو چیز منع ہے نا وہ کیا ہے کہ اس بات کو اپنے لیے حجت بنا لینا کہ اب میں دوسروں کو جو اتنا کچھ کہتا ہوں تو اب مجھے اس کام کے کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. جب ایک بندہ کسی دوسرے کو برے کام سے روکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اپنے اندر ٹوک آتی ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامت کی آیت ہے، کہ بلکہ انسان اپنے آپ کو تو زیادہ دیکھنے والا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اور چاہے دوسروں کے سامنے کتنے عذر بہانے پیش کرے. تو لہٰذا ایک نیکی چھوڑی ہو تو دوسری نیکی کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. ایک شخص خود نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ روزہ بھی چھوڑ دے؟ قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی ہے، لیکن کوئی ایک عمل سے دوسرا نہیں چھوڑے گا. یا خود نماز نہیں پڑھتا تو دوسروں کو بھی نہ کہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی بات میں اثر ہی نہیں رہے گا. یاد رکھیے، یہ ایک عجیب سی تاثیر دیکھی گئی ہے کہ جس پہ کہنے والے کا اپنا عمل نہیں ہوتا اس پہ دوسرے اثر ہی نہیں کرتے. اور آج دیکھیے کوئی تبلیغ کی کوئی کمی ہے؟ اتنی کیسٹ، اتنی سی ڈیز، اتنے واز، ادارے، مسجدیں، سب ہے، عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ اللہ معاف کرے کہ کہنے والوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہیں ہوگی. اس میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھوں گی. امام مالک حضرت سعید بن جبیر کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گناہگار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. کیونکہ کون ہے ایسا جو گناہوں سے بالکل پاک ہو؟ سچ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج میں گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوں؟ نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح حضرت حسن کا ایک ارشاد ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں پڑ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھے. یہ امام قرطبی کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے واعظوں میں زیادہ کرتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے میری عادت چھٹ جائے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو وعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. بے عمل ہونا نہ تو وائس کے لیے جائز ہے نہ غیر وائس کے لیے، یعنی آپ کسی کو کہیں نہ کہیں، جائز تو یہ پھر بھی نہیں ہے کہ عمل نہ کریں. صرف فرق یہ ہے کہ جب دوسروں کو کہنے والے خود عمل نہیں کرتے نا، تو پھر دوسروں کو حجت مل جاتی ہے کہ دیکھیں فلاں بھی تو یہی کرتے ہیں، فلاں کے گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے. اس پہ میں ہمیشہ لوگوں کو ایک چیز کہتی ہوں، اور وہ کہہ کہ ان کی ذات کو تو آپ نے دیکھ لیا، اب ان کے گھر اور ان کے بچوں کو نہ دیکھیں. کسی نے مجھے پوچھا کسی کا نام لے کر کہ فلاں درس کرتی ہیں یا کلاسز لیتی ہیں، تو میں جانا چاہتی تھی لیکن ایک میرے دل میں خیال آ گیا تو میں نہیں اب جوائن کر رہی ان کی کلاسز، تو آپ مشورہ دیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان کے شوہر بینک میں کام کرتے ہیں. کسی کی بھی بات ہے، کہیں کی بھی، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں نہ میرا. تو اب اس بات سے میں ان کی کلاسز نہیں اب لے رہی کہ ان کے تو شوہر بینک میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا جن کی آپ بات پوچھ رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جب وہ آپ کو پڑھاتی ہیں تو وہ اس میں کیا کہتی ہیں، اور بینک کیسا ہے، وہ بلا سود ہے کیا، آپ نے یہ ساری ریسرچ کر لی؟ اگر وہ آپ کو صحیح چیز پڑھا رہی ہیں، بالکل ان کا شوہر مثال کرتے بھی ہیں، آپ کو کیا پتا وہ روز کتنا روتی ہوگی ان کے سامنے، کتنا دل جلتی کڑتی ہوگی. میاں نہ مانے تو کیا آپ اس کا قرآن چھوڑ دیں گی؟ آپ دیکھیں آپ کو کیا مل رہا ہے. ہاں اگر آپ یہ کہتی ہیں نا کہ فلاں قرآن پڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ لے سکتے ہو، دے سکتے ہو، کرو، تو پھر سوچنے کی بات ہے. تو لہٰذا دوسروں کو دیکھنا، ان کے تو بچے یہ پہنتے ہیں، ان کے تو شادیوں میں یہ ہوتا ہے، ان کے تو ابھی بھائی بہنوں کا یہ، تو پھر تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم میں سے کوئی متقین کی جماعت میں نہ پیدا ہوا نہ وہاں رہے گا. اس لیے اس کی ذات کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی مت دیکھیے، صرف اللہ کے دین کو دیکھیں. اس کی ذات بہترین، اللہ کے نبی کی ذات بہترین اسوہ حسن ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دکھے تو اس کو چھوٹ دیا جائے اور اس بات کو لے لیا جائے جس کی سمجھ آتی ہے. بہرحال اب آگے دیکھیے، اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو یہ حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر، یعنی آسان ہے. کون ہوتے ہیں عاجزی کرنے والے؟ ان کا تذکرہ آیت 46 میں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. دو آیتیں ہیں، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور اگر آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس میں نہ ہوتے تو ان آیتوں کی روشنی میں ایک گھنٹہ صبر پہ بات ہو سکتی تھی، اور شاید دو گھنٹے نماز پہ بات ہو سکتی تھی، اور خشوع پہ ہو سکتی تھی. لیکن عام درسوں میں تو یہ انداز درست ہے. آپ کو کہیں بھی صبر پہ درس دینا ہے، نماز پہ دینا ہے، آپ ان آیتوں کو لیں اور صبر اور نماز پہ بات کریں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ قرآن کی کلاس میں اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو صرف درس کی نوعیت سے بتانے کی بجائے ٹیکسٹ کو ساتھ لے کے بتانا اور اس کے مطابق تفسیر بتانی چاہیے، تاکہ وہ ان آیتوں کو صحیح طور پہ سمجھیں. اس لیے اس موقع پہ نہ ہم صبر پہ بات کریں گے، نہ ہم نماز پہ زیادہ بات کریں گے. ان کی بات تب ہوگی جہاں یہ براہ راست ٹاپک ہوگا. ہم ہمیشہ آیتوں کی روح کو لیں گے کہ یہاں کس ٹیکس میں آئی ہیں. تو چونکہ یہ آیتیں چل رہی ہیں پیچھے علماء یہود کے نام پہ، ہم پیچھے سے دیکھتے جا رہے ہیں. علماء یہود کے اندر دو برائیاں آ چکی تھیں، اور ہر دین والے کے اندر ان دو بیماریوں کا آنا بہت آسان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا. اور انسانوں میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لکھ لیجئے، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ. حب مال ہے لو آف منی، دنیا، اور حب جاہ ہے جاہ، یعنی کیریئر، سٹیٹس، میری کرسی، میں فلاں، میں صدر، میں وزیر، میں فلاں ممبر. یہ دو برائیاں کثرت سے پیدا ہو چکی تھی علماء یہود میں، مال کے حریص ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر لیڈرشپ بہت تھی. اور پیچھے میں یہ عرض کر چکی کہ اللہ کے نبی کو نہ ماننے میں یا ان کو ویریفائی نہ کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ان کی یہ مجبوری تھی کہ اگر ہم نے اس نبی کی بات مان لی تو ہماری لیڈرشپ چلی جائے گی، ہمیں اس کے برابر پہ آنا پڑے گا یا اس کو اپنے سے اوپر لانا پڑے گا، لہٰذا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے دین کو بدلنا پسند کر لیا، لوگوں کو دین سے محروم کرنا پسند کر لیا، حق کو باطل اور باطل کو حق میں ملا لیا، لیکن خود دین کے اوپر نہ آئے. اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ مال کی محبت اور جاہت کی محبت. اللہ نے یہاں ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا. ان دونوں بیماریوں کا علاج کس میں ہے؟ نمبر ایک، وستعین بالصبر، صبر. صبر میں علاج ہے ان کی حب دنیا کا، جو حب مال میں نے کہا نا آپ کو، مال کی محبت کا علاج صبر میں. کیسے؟ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور نماز سے مدد طلب کرنے میں حب جاہ کا علاج ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ عاجزی سکھاتی ہے. جس بندے میں عاجزی آ جائے گی، جو اللہ کے آگے جھک جائے گا، خود غرضی نکل جائے گی، اس کے اندر سے تکبر نکل جائے گا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، حوس اقتدار، اپنے نام کو بچا لینا اور اللہ کا دین قربان کر دینا، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بندہ پھر اپنی نماز کے ذریعے دوسروں کے لیے اچھا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وستعین بالصبر، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے اتنے اینگل ہیں کہ اگر میں ایک جملہ بول دوں کہ پورے کا پورا دین صبر ہے. کیسے؟ کیا ایک اللہ پہ ایک بندہ کفایت کر سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ دل تو چاہتا ہے رنگ رونق والے خدا مانے جائیں. آپ کو غیر اللہ کے در تو اتنے چمکتے دمکتے دکھتے ہیں، آپ لوگوں کے بت اور ان کے مندر دیکھیے، اتنی اس میں رنگ رونق ہوتی ہے کہ دل خود ہی کھچتا ہے اس طرف. جتنی رسومات شرک کے نام پہ ہوتی ہے، اس میں کھانا پینا، خوشبوات اور کیا کچھ ہے. صبر ہوتا ہے جب ایک اللہ پہ آتے ہیں. کیا صبر نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اگر صبر نہ ہو تو کیا رشتہ داروں کو ون سائیڈڈلی ان کے حقوق دیے جا سکتے ہیں؟ لوگ آپ سے برا کریں، آپ ان سے اچھا کر سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو؟ کیا اپنے ہی کمائے ہوئے مال میں سے زکات دی جا سکتی اگر صبر نہ ہو؟ بہادری سے جا کے لڑا جا سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ آدھی رات کو اٹھا جا سکتا ہے اگر صبر نہ ہو؟ آپ اس کو پھیلاتے جائیں، اسی صبر کا نام استقامت بن جائے گا، اسی صبر کا نام بہادری، شجاعت، قناعت، سب کچھ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو مل گیا اس پہ صبر کرو. کیوں ناجائز طریقوں سے کما کے لوگوں کو دین بدل کے بتاتے ہو تاکہ تم مال کما سکو؟ باطل مال لیتے تھے نا، نذرانے وصول کرتے تھے، ان کو قبول کر کے وہ چیزیں، تبھی خوشی ہوتی تھی. نتیجہ ہوا کہ وہ دین کو بدلنے والے ہو گئے. یاد رکھیے کہ حب مال کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، چار نتائج ہیں جو ہر بندہ اپنی ذات میں دیکھ سکتا ہے. اگر ہمارے اندر ان چار میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو سمجھ لیں کہ ہم مال کی محبت کا شکار ہیں. پہلی چیز پیدا ہوتی ہے کنجوسی اور بخل. جتنا مال سے آپ محبت کریں گے اتنا آپ کا دل گھٹے گا. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب لیڈرز میں یہ چیز آ جاتی ہے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قوم کو نقصان ہوتا ہے. سارا مال اپنی ذات کو تو مل جاتا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو تو ملتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ مال جمع کیا ہوتا ہے اس کے لیے وہ نہیں ملتا. لہٰذا ایسے شخص کو لوگ معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. یعنی کسی نے بڑا ہی برا کمنٹ دیا جو مجھے انتہائی تکلیف ہوئی، کہ لوگ مسجدیں اس لیے بلاتے ہیں کہ مسجد بنا کے اپنے رشتہ داروں کو ویزے ایشو کروا کے بلا سکے. یہ کسی کا کمنٹ تھا کہ آج کے دور میں دین بھی کھیل بن گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد والوں کو نوازتا رہتا ہے. تو یہ جملہ اصل میں اسی نشانی کی بات ہے نا، کہ جب ایک بندے کے ہاتھ میں اتھارٹی آ جائے اور اگر بالفرض اس کا مس یوز کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بدنام ہو جاتا ہے. دوسری برائی جو پیدا ہوتی ہے وہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے. جو مال کی حوس کو پورا کرنے کے لیے اسے چیزوں میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت لینے، مکر، فریب، دغا، دھوکا، اس طرح کے ہیلے سکھاتی ہے کہ اس کی تجوری تو مال سے بھرتی رہتی ہے اور دوسروں کا خون نچڑتا جاتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ دار اور مزدور کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، اس سے بھی سوسائٹیز ٹوٹتی ہیں. تیسرا ایک نتیجہ جو مال سے محبت کا نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو کتنا ہی مال کیوں نہ مل جائے، مزید مال کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے آرام اور تفریح کے مواقع کو بھی ضائع کر دیتا ہے، مشین بن کے کام کرتا ہے، بیوی بچوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، گھر بڑے پیار سے بنائے تھے ان میں رہ ہی نہیں رہے کیونکہ وہ اور مال کمانا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مال کا کمانا اس کے دین کا نقصان ہوتا ہے، نمازیں جانے لگتی ہیں. چوتھا ایک نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے سامنے حق بات خواہ کتنی ہی روشن ہو کر سامنے کیوں نہ آ جائے، مگر وہ ایسی بات کو قبول کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا جو اس کے مال کی محبت سے ٹکرائے. نتیجہ کیا آتا ہے کہ اس کو پتا ہے سود حرام ہے لیکن کیا کروں، مال بڑھانا ہے، لے کے رہیں گے. اس کو پتا ہے دھوکا غلط ہے لیکن کریں گے. نتیجہ کیا کہ پورے معاشرے کا امن چین برباد ہو جاتا ہے. اللہ نے لیڈرز کو کہا کہ دیکھو اگر تمہیں اپنے اوپر صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے نا، واقعی مشکل لگ رہا ہے، تمہارے اندر یہ بیماریاں آ چکی ہیں، اگر تم حب مال اور جاہ کے غلبے سے ایمان لانے سے دور ہو رہے ہو تو جاؤ وستعین بالصبر والصلاح، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. صبر سے حب مال گھٹ جائے گی اور نماز سے حب جاہ گھٹ جائے گی، اور نقصان سے جو اندھے ہو کر بہرے ہو کر دین کو ضائع کر رہے ہو اس میں کمی آ جائے گی. تو لہٰذا ہم میں سے کسی کو اگر اپنے اندر یہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں برائی دکھتی ہے تو اس کا علاج اللہ سے مدد مانگے. ہے بڑا مشکل، دونوں مشکل ہیں، مگر الا للخاشعین، عاجزی کرنے والے، جھکے ہوئے لوگ، ان کو نماز پڑھنی آسان لگتی ہے. دیکھیے عاجزی آتی ہے تو جھکنے کو خود ہی دل چاہتا ہے نا، اور جس کے اندر اکڑ ہو، جس کی گردن اکڑی ہوئی ہو، اس کو تو پھر یہ بہت مشکل لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خشوع کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا ہے سورت المومنون کی پہلی آیتوں میں کہ قد افلح المومنون، اور اس سے آگے آتا ہے، وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہاں صرف خلاصے کے طور پہ دیکھ لے کہ خشوع کس کیفیت کا نام ہے، دل کے سکون کا نام ہے. پہلی چیز انکساری، جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی حقارت کے علم سے پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اطاعت آسان ہونے لگتی ہے. پھر جب اس کے اثرات جسم پر دکھتے ہیں نا، تو پھر انسان بظاہر بڑا بادب متوازے ایسا دکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. دو لفظ آپ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہے خدو. اردو میں بولتے ہیں خشوع و خدو سے نماز پڑھنی، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ دل کا جھکنا. اور خدو ہوتا ہے جسم سے اثر دکھے، آنکھیں جھکا کے بات کرتا ہے، اس کے پوسچر میں، اس کے چال میں، اس کی ڈھال میں نرمی ہوتی ہے. مصنوعی قسم کی چیز نہیں، حقیقت میں اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن تو یہ ہونا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خشیت الاصوات، اس دن آوازیں ساری دب جائیں گی. ایک جگہ آتا ہے فدلت اناقهم لها خاضعین، کیوں پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں گی. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بندے کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک انسان اپنے آپ کو روکتا ہے. نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کل اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے. اسی لیے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ بات یہاں کیوں آ گئی؟ بتا دیا کہ جس طرح میدان محشر میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے جھکو گے نا، اس صورت میں نمازوں میں جھک کھڑے ہو جاؤ. ذرا سوچئے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ اپنی نماز یہ سوچ کے پڑھ لینا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس کے بعد پھر وہ نماز بہترین ہوگی. ایک بہت اچھے امام ہیں کسی مسجد میں، تو ہمیشہ جب بھی نماز کے لیے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے، آف کورس شروع میں نہیں، لیکن پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے آپ کی آخری نماز ہے. اور یہ احساس اللہ کے سامنے پیش کرنے کا، انہم الیہ راجعون، تعلق دیکھا آپ نے کہاں اللہ نے یہاں کے جائے نماز سے اٹھا کے میدان محشر میں بچھا دیا آپ کا جائے نماز، کہ بس ایسی نماز پڑھو کہ ابھی اس کے بعد فیصلہ سنایا جانا ہے کہ یہ فلاں جنت میں جانے والی ہے اور فلاں جہنم میں جانے والی ہے. اور اس پہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پھر آگے ہوتی رہیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي ترهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسے لگی آپ کو آج کی تفسیر الحمدللہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا بنی اسرائیل کے حوالے سے سازا جی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہم اتنی ڈیٹیل سے ابھی بات نہیں کر سکتے تو اس کے لیے جیسے ہم کلاس کے سٹارٹ میں جیسے سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ادھر ایڈ ہیں اگر آپ لوگ آپس میں مطلب ان کے ایک دوسرے کے نمبر لے لیں ان سے آپ رابطہ کریں تو اس کے آپ جو ہے زیادہ ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے یا گروپنگ میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہوگی تو ہم لوگ ابھی جو ہے یہاں پہ تھوڑا سے پوائنٹس ہی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اتنا زیادہ جو لائیو کلاس ہے کیونکہ وہ تفسیر اور تجوید پہ پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے معذرت میرا خود بہت دل کرتا ہے کہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے تو ابھی آپ مجھے ایسے کریں بتائیں کہ ابھی جیسے آج کی جو تفسیر ہے اس میں سے جو استاذہ جی نے ابھی جو پوائنٹس دکھائے ہیں اپنے لیے آپ نے کیا لیا ہے کیا سمجھ آئی ہے لیسن بتائیں گے ابھی اتنا اچھے طریقے سے یہود کا انٹروڈکشن تھا جی بالکل جی بتاتے ہیں ساتھ لکھیں کیپ یور پرومس کمٹمنٹ ڈونٹ بیکم کفر بالکل جی الحمدللہ صبر سیکھا ہے جی وسطین بالصبری والصلات بالکل الحمدللہ صبر کے ساتھ اور جی کیا سیکھا ہے مجھے تو بہت اچھی آیات لگی ہیں یہ تو سنتے جائیں جتنی دفعہ بھی سنیں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں سنا نا ہر دفعہ نئی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں نا ہر دفعہ نئی کیونکہ دیکھیں ہم لوگ ہر ایک کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اس کے جو اس کو کوئی سوال ہوگا ان کے جوابات ملے ایسا ہی ہے نا کافی لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ایمان صبر نماز زکات حق کی بات کریں سے گریز نہ کریں بالکل بعض دفعہ واقعی جو ہم لوگ وہاں عمل نہیں کرتے سازن نے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو وہ دوسروں پہ اثر تو نہیں کریں گے لیکن کہنا نہ چھوڑے قرآن کی سب اہل کچھ سب سے اوپر ہے معلوم کرنا اہم ہے کیونکہ وہ مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی قیام کریں نماز ہاں جی قائم کریں نماز لیسن لو وتھ ویلتھ کیپ یور سیلف بیکاز اللہ اینڈ قرآن بالکل جی حق کو نہیں چھوڑنا بالکل الحمدللہ جی ابھی ایک تو اچھا تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہاں پہ جو ہے نا شروع میں تو بتا دیا گیا ہے نعمت کا بتایا ہے کہ یا بانی اسرائیل اللہ سرو نعمت اللہ دی ہے کہ اس نعمت کو یا جو میں نے تم پر انعام کی تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھی نعمت انعام کی ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی نماز پڑھنی نہیں قائم کرنی ہے جی بالکل الحمدللہ صحیح کیونکہ اس میں اللہ کی طرف دل سے جھکنا ہے بالکل اور ہر چیز کا کیونکہ نعمت کا شکر ہی ہے نا ہم اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے نماز قائم کرنے کا ہمیں ذکر آ گیا یہاں پہ ابھی بتا دیا گیا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ بتا کے پھر یہود کا عیسائیوں کا کہ ان کو بھی اگر وہ اسلام لے کے آئیں گے قائم کریں کیا ہم نے بھی اسلام صحیح طور پہ قبول کیا ہے ایک تو یہ نا کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم نے دل سے اس کو قبول کیا؟ ابھی دیکھیں کتنی چیزیں جو ہم تو نارملی پڑھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جی حق کو باطل سے نہیں ملانا, باطل سے نہیں ملانا. بالکل یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا, دیکھ لیں, کیونکہ رکوع کس چیز کی علامت ہے؟ عاجزی کی علامت ہے, کیونکہ اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ سجدے کا بھی ذکر آئے گا, اللہ تعالیٰ بتائیں گے قرآن میں, ٹو ٹیل ادرس ٹو ڈو گڈ ڈیڈس اینڈ ڈو اٹ یور سیلف آلسو. بالکل بالکل, پوچھنے پر آپ سے کا نامعلوم کریں اگر ہم پہلے آئے لوگوں کو فون کر سکتے ہیں. جی بالکل فون کر سکتے ہیں, ابھی ادھر سے اسلام آپ نے مطلب کانٹیکٹ پر ٹاپ میں بھی آپ کریں, اس میں سے لے سکتے ہیں. اس سے یہ ہو جائے گا یہ آپ کے ایمان کے ساتھی ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایمان کے ساتھی میں جو ہوتی ہے وہ بے لوس محبت ہوتی ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نا. آپ بھی جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر اکٹھے ہوں, کیونکہ اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے, اور جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمیں عمل بنا دے, اس پہ عمل کرنے والا بنائے. جی اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں, مجھے بتائیں, ایک جو آیت نمبر تھا 42 میں, ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون, یعنی کہ حق کو غلط ملت نہ کرو. اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس آیت سے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. نماز کا تو ہم نے دیکھ لیا, قائم کرنا ہے, برا مان رکھیو, فون نہ پوچھو, نماز اسٹیبلش ریدر دین ریڈ مسٹ نو دا میننگ اسٹیبلش ایز اٹس یور لاسٹ پریئر. بالکل بالکل, ملاوٹ کتاب میں نہ کریں, بالکل کچھ موڈیفائی نہ کرنا. صحیح یہ ہے جی, جیسے ابھی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں تو اس میں ابھی کافی ساری چیزوں کی جو ابھی آپ کے سوال ذہن میں ہوں گے, پتہ ہے, جیسے کہ استاد نے کچھ چیزوں کی ابھی جیسے خوشبو کا بتایا تھا, تھوڑا سا آپ کو بتایا, آج بھی ان کے ساری سارا کچھ بتایا نا, وہ آگے سے ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہے سورہ المومنون 18 پارہ ہے, اور بھی کافی جگہ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے. جی نو مونوپلی, بالکل کچھ موڈیفائی نہیں کرنا, ڈونٹ بی پیپل پلیزنگ, اللہ کو راضی کرنا ہے. جی بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم, بہت دل کرتا ہے بہت لمبی ہم لوگ ڈسکشن کریں, تو بس جتنا بھی اللہ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گروپنگس طرح ہوتی ہے اس میں آپ ضرور ڈسکس کریں کچھ چیزوں کو, ان کو نوٹ کر لیں جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے, وہ آپ کو لنک بھی آپ کو موجود ہے, آپ ای میل کر سکتے ہیں جو آپ کو لنک دیا گیا ہے, اس پہ کر لیں جی, اچھے طریقے سے بات کریں. بالکل الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. ابھی ایسے کرتے ہیں ہمارا, آپ اپنے مصحف کھول لیں, ساتھ پینسل لیں, ریڈ پینسل جو بھی ہے, ابھی آپ کی تجوید کا سیشن ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کی پھر بریک ہے فوراً, ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. Lesson number 5, ayat number 30-39. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Wa idh qala rabbuka وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فسجدوا إلا إبليس
إلا إبليس
أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وزوجك الجنة
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا
حيث شئتما
ولا تقربا
هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان
أنهى فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا
بعدكم لبعد عدو
ولكم في الأرض
مستقر ومتاع
إلى حين
فتلقى آدم
من ربه
كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم
قلنا اهبطوا منها جميعا
فإما يأتينكم مني
هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا
بآياتنا
أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 6 at number 40-46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني إسرائيل اذكروا.
يا بني إسرائيل اذكروا.
نعمتي التي أنعمت.
نعمتي التي أنعمت.
نعمتي التي أنعمت.
نعمتي التي أنعمت.
عليكم وأوفوا.
عليكم وأوفوا.
بعهدي أوف بعهدكم.
بعهدي أوف بعهدكم.
بعهدي أوف بعهدكم.
بعهدي أوف بعهدكم.
وإياي فارهبون.
وإياي فارهبون.
وآمنوا بما أنزلت.
وآمنوا بما أنزلت.
مصدقا لما معكم.
مصدقا لما معكم.
ولا تكونوا أولى.
ولا تكونوا أولى.
كافر به.
كافر به.
ولا تشتروا بآياتي.
ولا تشتروا بآياتي.
ولا تشتروا بآياتي.
ولا تشتروا بآياتي.
ثمنا قليلا.
ثمنا قليلا.
وإياي فاتقون.
وإياي فاتقون.
ولا تلبسوا الحق.
ولا تلبسوا الحق.
ولا تلبسوا الحق.
ولا تلبسوا الحق.
بالباطل.
بالباطل.
وتكتموا الحق.
وتكتموا الحق.
وأنتم تعلمون.
وأنتم تعلمون.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
واركعوا مع الراكعين.
واركعوا مع الراكعين.
واركعوا مع الراكعين.
واركعوا مع الراكعين.
أتأمرون الناس بالبر.
أتأمرون الناس بالبر.
وتنسون أنفسكم.
وتنسون أنفسكم.
وتنسون أنفسكم.
وتنسون أنفسكم.
وأنتم تتلون الكتاب.
وأنتم تتلون الكتاب.
أفلا تعقلون.
أفلا تعقلون.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
وإنها لكبيرة. إلا على الخاشعين.
إلا على الخاشعين.
الذين يظنون.
الذين يظنون.
أنهم ملاقو ربهم.
أنهم ملاقو ربهم.
أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نحمده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تجوید کا سیشن ہوگا لائیو ٹیچر کے ساتھ یہ صرف اس لیے آپ لوگوں کی دہرائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے لیسن کو ریوائز کر سکے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیٹ کو بہترین کرے ان شاء اللہ تعالیٰ درس و تدریس کے آداب کے آداب کے بعد آپ لوگوں کی تجوید لائیو ٹیچر آئیں گی آپ کو رولز بھی بتائیں گی اس لیے آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں 7:25 سے 15 منٹ کی 7:40 تک اور آپ لوگ کے 12:25 سے 12:40 تک اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ درس و تدریس کی آداب بھی کریں گے تو آپ لوگ اٹھیں فریش اپ ہوں جن کی مارننگ ہے وہ چائے شائے پئیں اور باقی لوگ جو مختلف جگہ پہ ہیں کچھ نہ کچھ کھا پی کے تھوڑا سا فریش ہو کے واپس آ جائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
الجمال تألقا وأضاءني الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك بالفؤاد تمزقا حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألا تنضي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
يا زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان دلا مکان سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کرام وتعزو من تشا وتذلو من تشا جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شاہرخ سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اے اللہ تو ہی کریم محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر شاہ رب سے تو قریب ہے میرے خدا
الحمد لله
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي الحمد لله آپ لوگ کی بریک اوور ہوگی فریش اپ ہوگی آپ لوگ الحمد للہ ان شاء اللہ تعالی اگلا سیشن جو ہمارا وہ درس و تدریس کے آداب ہیں آپ لوگ اپنی بکس جنہیں ابھی تک بکس نہیں ملی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ویب سائٹ پہ نمبر ہے وہاں پہ کال کر کے ان سے پوچھیں سسٹر ہمارا سے کہ آپ کو بکس جو چاہیے ان کے پاس موجود ہیں تو وہ آپ کو میل کر دیں اور اگر آپ نے آرڈر کی ہوئی ہیں اور آپ کو نہیں ملی تب بھی آپ کو کال کر کے ضرور پوچھیں تو جن کے پاس بکس موجود ہیں وہ اپنی بکس بھی کھولیں اور ساتھ ساتھ نوٹس بھی لیں سٹیکی نوٹس جیسے آپ لوگ پیپر رکھے ہوئے ہیں تو ساتھ ساتھ اس پیج کے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں تو شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير درس و تدریس کے آداب میں سے آج ہم تیسرے چیپٹر کا پوائنٹ نمبر 2 دیکھیں گے اس کی دوسری فصل کا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ استاد کے ادب اور عظمت اور احترام کا ہے اس میں ابھی تک ہم جو بات دیکھ چکے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم اور تقویٰ کو منتخب کرنا چاہیے ایسے لوگ جو واقعی صرف زبان سے بات نہ کریں بلکہ ان کے دل بھی اس کی گواہی دیں اسی میں انشاءاللہ تعالی ہم دوسری چیز آج پڑھیں گے. دوسرا ٹاپک ہے استاذ کی فرما برداری اور تواضع. استاذ تو استاد ہی ہے, ٹیچر, اور فرما برداری مین اوبیڈینسی, اور تواضع مین ہمبل, یعنی بینگ ہمبل اینڈ اوبیڈینٹ فار دا ٹیچر. تمام معاملات میں استاذ کا تابع فرمان ہو. تابع فرمان یعنی اس کی بات کی اتباع کرنے والا, اس کو لسن کرے اور پھر فالو کرے. اور کسی کام اور تدبیر میں استاذ کی رائے سے نکلنے نہ پائے, یعنی استاد کا جو پوائنٹ آف ویو ہو, جو اس کی رائے ہو, اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کرے, بلکہ استاذ کے سامنے ایسا ہو جیسا کہ ماہر ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. یعنی ایک اچھا اسٹوڈینٹ اپنے ٹیچر کے سامنے اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک بہت زیادہ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے سامنے مریض ہوتا ہے. کتنا ٹرسٹ کرتا ہے اس پہ. کبھی آپ نے کسی مریض کو ڈاکٹر کی بات سے ڈس ایگری کرتے ہوئے پائے؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا جی, بالکل ٹھیک ہے. کڑوی دوائی دیتا ہے تو کھا لیتا ہے, کڑوا سیرپ دیتا ہے اسمیل آ رہی ہے اس میں پی لیتا ہے, چیک اپ کے لیے آنا بھائی آ جاتا ہے. دیکھیں تو ہم اپنے ڈاکٹرز کو کتنا فالو کرتے ہیں, کتنا اوبے کرتے ہیں. اور میں نے لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے, جی تھینک یو, نو پرابلم, جی ٹھیک ہے, جو بھی ہے. کوئی اگر ان کو کچھ سمجھائے تو کہتے نہیں تمہیں نہیں پتا ڈاکٹر نے یہ کہا. ایک جسم کے ڈاکٹر کے ساتھ تو ہمارا کیا معاملہ ہو, اور روحانی ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اشاروں پہ چلیں, ہم ان کو انسٹرکشنز دیں, ہم ان کو گائیڈ کریں, اور پھر وہ وہی کام کریں. اور ذرا سی بات کر دیں وہ ادھر کی ادھر تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے. یعنی کبر کی انتہا ہے کہ انسان کو سسٹم سے یا استاد سے کوئی اتنی چھوٹی سی بھی بات لگ جائے جو ان کے مزاج کے مطابق ذرا زیادہ ہے یا بوجھل ہے یا ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے, تو اس کا سب سے آسان حل شیطان کیا دیتا ہے, اب ہم نہیں آ رہے. اور اس وقت شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں آ رہے تو دیکھتے ہیں پھر کیا کریں. حالانکہ اس وقت انسان اپنے خسارے کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خالی کرسیاں تو کبھی نہیں رہی, اس کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. ہاں اس کرسی پہ جو اس کے نشان لگتے تھے بیٹھنے کے, اب وہ نہیں لگیں گے. تو لہذا جس طرح ایک ڈاکٹر سے انسان اپنے آپ کو اس کی رائے کے ساتھ رہتا ہے, اس کی بات کو مانتا ہے, اسی طرح ایک ٹیچر کے ساتھ بھی یہ کام کرے گا. اپنے تمام کام استاد کے مشورے سے کرے. اگر آپ چاہیں نا تو ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے ساتھ اے بی سی ڈی لکھ لیں یا 1 2 3 لکھ لیں, تو انشاءاللہ یہ پیراگراف آپ کے لیے ایک بالکل چیک لسٹ بن جائے گی. اگلی بات کیا ہے, ابھی جتنی کیا اس کو نمبر ڈال لیں, اور اب جو نمبر ہے اس کو آگے لکھ لیں کہ اپنے تمام کام استاد کے مشورے سے کریں. یہ کیوں ضروری ہے؟ استاد سے کیوں مشورہ کریں, اس کو تو ہم فیصلے دیتے ہیں. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ مشورہ تو انسان اس سے کرتا ہے کہ جس کی ماننی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کہہ لیں یا شیطان کا, انسان کو اس کی ذات کو بڑا کر کے دکھانا, سیلف پروجیکشن, یا اپنی ذات کو اتنا بڑا سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ تھنگ. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں, فیصلے سناتے ہیں, ہم نے یہ کر لیا, وی ڈیڈ دس, وی ڈیسائڈ اٹ. اب دیکھیے کہ اب یہ ساری باتوں کو یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کو استاد بن کے کہہ رہی ہوں. واللہ اس وقت بھی میں اپنے آپ کو ایک اسٹوڈینٹ سوچ بن کے, اسٹوڈینٹ کے طور پہ اپنے استادوں کے لیے سوچ رہی ہوں. اللہ کو پتہ ہے کہ جب کسی بھی انسان مرحلے پہ آ جائے, لیکن ایون آپ اگر براہ راست اپنے استادوں سے کوئی فائدہ نہ بھی اٹھائیں, لیکن اس وقت تک کبھی کسی کام کی تسلی نہیں ہوتی جب تک اپنے استادوں کو شامل نہ کر لیں اس میں. یہ میری زندگی کا ایک اصول ہے. میں نے کوئی نیا کام کرنا ہو, کوئی نیا فیصلہ کرنا ہو, مجھے پتا ہو کہ ان کا انٹرسٹ جواب کیا ہوگا, بعض دفعہ یہ بھی پتا ہوگا, اس کے باوجود کسی بڑے ڈیسیژن کے لیے سب سے پہلے میں اپنے استادوں کو کہتی ہوں, دعا کے لیے کہہ دوں, مشورے کے لیے کر دوں، شیئرنگ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کی سمجھ میرے سے بہت زیادہ ہے، ان کی نظر زیادہ دور ہوگی، میری قریب کی ہے. پھر اس کے بعد اپنے زہرے کے ماں باپ سے اگر انسان کو موقع ہو، ان سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے انسان. پھر اپنے قریب رہنے والے ساتھیوں سے. جو لوگ مشورہ کرتے ہیں نا، وہ شیطان کے بہت بڑے ٹرکس سے بچ جاتے ہیں، شیطان کے وار ان پہ نہیں ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کریں، اور اس کے اوپر آپ نے ایک کمٹمنٹ کرنی ہے آج انشاءاللہ تعالی. آپ کے لیے زندگی بھر بہت فائدہ مند ہوگی، کہیں بھی آپ جائیں، کسی بھی لیول پہ رہیں. اور وہ کیا کہ میں نے کوئی بھی بڑا فیصلہ تنہا نہیں کرنا، مشورے کے ساتھ کرنا. دین کا کام ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا، تو کس سے مشورہ کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے استخارہ. اور خدا نہ خواستہ دین کے کسی کام کو جس کو میں کرتی تھی اور اب چھوڑنا ہے، تو مجھے متعلقہ افراد سے مشورہ ضرور کرنا ہے. آئی ایم تھنکنگ ٹو ڈو دس، آئی تھنک آئی ہیز ٹو ڈو دس، وٹ ڈو یو تھنک؟ اس سے آپ بہت بڑے فتنوں سے بچیں گے. میں نے یہ کیوں کہا کہ جب دین کا کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ استخارہ اللہ تعالیٰ سے کریں؟ اس لیے کہ میں نے ایک کال کہیں پڑھا تھا، اور شاید آپ کو کوٹ بھی کہیں کرایا تھا، کہ جس نے نیکی کے کسی کام میں کسی دوسرے سے مشورہ کر لیا، اور عموماً ہمارے مشورے ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، کیا حال ہے کر لوں یہ کام، دیکھو پھنس تو نہیں جاؤں گی، بڑی کمٹمنٹ تو نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا ہوتا کہ جو نیکی کے کسی کام میں مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی نیکی کر ہی نہیں پاتا. یہ تو اندر سے اٹھتی ہے، بس بے خطر کود پڑتا ہے انسان. لیکن آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کا، اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں، ایک ایسا کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ایک ایسی ہارمنی ہونی چاہیے. اور لیگلی رائٹ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو لکھیں. میں نے دیکھا یہاں تو علم کی باتیں ہیں نا، لیکن افسوس کے ساتھ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ جب میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، ہم مسلمان ان معاملات میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، کمٹمنٹ نہیں ہے. شاید اس کی وجہ بھی یہ کہ ہم لوگ کسی کو بہت زیادہ پابندیوں میں لا کے کام نہیں شروع کراتے. میں نے دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی درجے پہ کام کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہی رہتے ہیں. جب آپ بہت ساری فیلڈز میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن جو چیز میرے مشاہدے میں آتی ہے وہ کیا ہے، ایٹ ونس گھر بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. ہم کسی امریکن کمپنی میں کام کرتے ہوں، ہم کسی نان مسلم کے سٹور میں کام کرتے ہوں، ہم سو طرح سے اپنے آپ کو پابند محسوس کریں گے. ہم نے گھر لیز پہ لیے، ہم نہیں توڑیں گے کیونکہ پینلٹی دینی پڑے گی. ہم نے جاب پہ سائن کیے ہیں، ہم نے اگریمنٹ کیا، ہم اس لمٹ کو پورا کریں گے. لیکن جو ہمارا اپنے مسلمانوں کے ساتھ حال ہے، آپ کو اس سے ذرا اچھی آفر ملی، اگلے دن آتے نہیں ہیں وہ، ایک دن نہیں آتے ہیں، پھر فون کریں تو پتا چلتا ہے وہ ایسے ہی ہیں، ابھی نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے. اچھا جی، پھر دو تین دن بعد پتا چلتا ہے نہیں، وہ انہوں نے تو کہیں اور جاب کر لی، آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں. یقین کریں یہ اتنی بڑی کمٹمنٹ ہے. اتنا لوگ اس چیز سے ہرٹ کرتے ہیں. ایسا ایک ایکسپیرینس ہوا ہمارے ساتھ ماضی میں، ہم لوگ یہاں نہیں تھے، آؤٹ آف کنٹری تھے، پیچھے سے کسی کو انچارج کر کے اس پورے سسٹم کا گئے. الحمدللہ یہاں آپ کو ادھر کلاسز بھی ہوتی ہیں، بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہیں سائڈ بائی سائڈ، اور ساتھ کسی کو بھی چھوڑ کے گئے ان کے انڈر کے ان سے آپ نے کام کروانا ہے اور دس اینڈ دیٹ تھا. قصہ مختصر، ہم 3 مہینے یہاں نہیں رہے، اور پیچھے سے جو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے، بڑی دعائیں ان کے لیے اور بڑی محبت ان کے لیے دل میں، سراسر اللہ کی رضا کے لیے وہ کرتی تھیں. اور ہم ان کو جسٹ یہ کہہ کے، ایک اوپر سپر ویژن یا ایک کہہ کے کہ چلے آپ ادھر ہوں گی، کبھی فون کر لیجئے گا یا آتے جاتے دیکھ لیجئے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے. اس 3 مہینے میں اس اللہ کی بندی نے 3-4 لوگوں سے زخم کھائے، جن کو ہم چھوڑ کے گئے تھے پوری کمٹمنٹس کے ساتھ، ایک ایک بات لکھا کے دکھا کے. 2-3 دن کے بعد ہی وہ صاحبہ غائب تھی. بھائی کیا ہو گیا، وہ نہیں اکیلے ہینڈل نہیں کر پا رہی. ان کو سارے ایکسپیرینس کروا کے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن وہ بیٹھ گئی. ابو انا کرتے ہیں، سیفٹی نہیں ہے، دس اینڈ دیٹ، الٹی سیدھی باتیں. پھر اس کے بعد یقین کریں وہ خود ہی ہائر کرتی رہی، بلاتی رہی لوگوں کو، اور ایٹ ونس یعنی ورکر غائب. شروع میں 15 دن لگتے انٹرویو میں, دس اینڈ دیٹ ٹریننگ ہو رہی, اور وہ کہاں سے اپنے گھر سے چل کے آتی تھی اور ٹرین کرتی تھی. اور اسی طرح ایک ایسی ورکر تھی کہ اس کے ساتھ انہوں نے پھر پورے لکھے, وہ بہت سسٹمیٹک کام کرتی تھی ماشاء اللہ, انہوں نے پورے لکھا, کمٹمنٹ کرائی کہ اگر آپ اچانک چھوڑیں گی تو آپ کو لاسٹ ویک کی پے میں نہیں دوں گی, دس اینڈ دیٹ ایسی کوئی باتیں ہوتی رہی. اب جو لڑکی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے, نئے نئے پاکستان سے آئے تھے, پوری ان کی ساری باتیں ہو کے ان سے ہو گئیں, بات جو بھی ہوئی. قصہ مختصر یہ ہوا کہ ایک دم اچانک وہ لڑکی نہیں آئی, اور اس پہ وہ اتنا ٹرسٹ کر رہی تھیں, اور ہمیں وہاں یہ رپورٹ دیتی تھیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے اور دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد وہ لڑکی اچانک نہیں آئی, 15 دن تک پیچھے سے یہ پورا سسٹم بند رہا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بگ لاس ہوا, کتنے لوگوں کا ٹرسٹ ٹوٹا, کتنے یعنی لوگوں نے اس چیز کو بیڈ فیل کیا. اس کے بعد پتا چلا جی اس کو تو کسی ایسی عجیب و غریب جگہ پہ جاب مل گئی ہے, امریکن جگہوں پہ, اور ظاہری بات ہے کہ وہاں دین تو نہیں ملتا لیکن پیسے زیادہ ملتے ہیں, دین کی جگہ پہ پیسے زیادہ نہیں ہوتے, اجر زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ادھر چلی گئی. بہت ڈپریسنگ بات تھی یہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی پے پیچھے تھی, انہوں نے کہا, اور پھر وہ پے بھی مانگنے لگی, انہوں نے کہا میں پے نہیں دوں گی, جو بھی بات ہے پے نہیں, انہوں نے ان کے 2 ویک کی دی. پھر اس کے بعد جب ہم لوگ آئے تو ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا, وہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے کہ بھائی اس کی پے اور پیچھے سے انہوں نے یہ کیا وہ کیا, پھر معاملہ ان کے سامنے ہم نے کھولا. اب اس وقت ہمارے لیے ایک بڑی مشکل بات تھی, دیکھیں 100, 200, 300 ڈالر کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن ایک تو وہ نقصان, ایک بیڈ ریپیٹیشن, اور سب سے بڑی بات کمٹمنٹ. کہنے لگی, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی کمٹمنٹ تھی. اب وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم دے دیں گے, اور ان کو پتا ہم لوگوں کی طبیعت کا کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, اور واللہ ہی ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن صرف اس کی کمٹمنٹ کی وجہ سے جب میرے سامنے بات آئی تو میں نے اس کو صرف ایک ہی جملہ بتایا, میں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نا, وہ ایک وعدہ توڑنے کی بنیاد پہ تھا, ایک عہد ٹوٹا تھا. اسلام میں عہد کی, کمٹمنٹ کی اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہم مسلمان اس کو سوچیں تو شاید 10 دفعہ سوچیں اور پھر کوئی کمٹمنٹ کریں. میں نے کہا مکہ فتح نہیں ہونا تھا اگر یہ کمٹمنٹ نہ ہوتی, اس وقت نہیں ہم تمہیں دے سکتے, کیونکہ پھر ہم اپنی اسی جو جن کو ہم نے نامینیٹ کیا تھا ان کی ڈس ریسپیکٹ کریں گے. زندگی میں کسی موقع پہ تمہیں کہیں نہ کہیں کسی صورت میں کچھ مل جائے گا, تو سمجھ لینا کہ یہ تمہاری اس 2 ویک کی پے کا تھا, اور جو اس کے بعد ہمارا نقصان ہوا وہ چھوڑ دو. کمٹمنٹس, ہم مسلمانوں میں کمٹمنٹ نہیں ہے. دین کی کمٹمنٹ کی بات تو خیر اب چھوڑے ہی نا, صبح کہیں ہے تو رات کہیں ہے, دن کہیں ہے تو شام کہاں ہے. آپ سوچیں, دیکھیں ہم کبھی سچے دیندار نہیں ہو سکتے اگر ہماری دین کے ساتھ کمٹمنٹس وہ نہیں ہو جاتی جو ہماری دنیا کے لیے. یہ میں نے بہت لمبی بات کر دی اس بات پہ, لیکن یہ بہت ضروری بات تھی. دین کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ, دین کی جگہوں کے ساتھ, دین کے کام کے ساتھ, کیا ہماری وہی کمٹمنٹ اور وہی کوشش ہے جو ہماری دنیا کے ساتھ ہے؟ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو کیا پھر اس میں ہماری اتنی سٹرگل ہوتی ہے جتنی شروع کے 2-3 ویکس میں ہوتی ہے؟ کیا وہی شوق اور ذوق رہتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد بھی جو شروع کے پہلے مہینے میں تھا؟ چیزیں تو ایک وقت آتے نیوٹرل ہو جاتی ہیں. آپ سونے جیسی چیز کھانے لگے نا, چند دن کے بعد آپ کو ٹیسٹ سیم لگے گا. آپ سونے کا بٹ خرید کے اس پہ لیٹ جائیں, تھوڑے دن کے بعد وہ آپ کو چبھنے لگے گا. شروع میں چمکتا تھا, اب روز ورائٹی تو نہیں آ سکتی, کوئی روز نئی باتیں تو نہیں آ سکتی. اور ایز لانگ ایز انسان دین کا کام کر رہا ہے تو دین کا کام تو مختلف حالات اور واقعات میں چلتے ہی رہے گا. ایسے وقت میں شیطان ایک ظلم یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو وجہ بناتا ہے. کوئی بھی کام کر کے تو آخر میں ایک جملہ بولتا ہے اور اس میں ایک لفظ ہوتا ہے, وہ دراصل. وہ دراصل یہ ہو گیا تھا, دراصل میں نے یہ وجہ تھی تو یہ دراصل. در کا معنی کیا ہے؟ فارسی کا یہ لفظ ہے میں, ان, اصل اصل, ریئلٹی یعنی ان فیکٹ, ان ریئلٹی. آپ دیکھیں جب یہ دراصل کا جملہ آپ بولتے ہیں نا, اصل میں آپ دوسرے کے سر پہ اپنا مردہ ڈال دیتے ہیں. یہ وجہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. اس کو موٹا سا ہائی لائٹ کر کے اگر آپ رکھ لیں اپنے جملوں میں سے, یعنی جتنی دفعہ دن رات میں دراصل کرتی ہوں, لکھتی ہوں, اس کو کاؤنٹ کر لیں. اس کا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فریج کے اوپر ایک شیٹ لگا لیں اور اس کے اوپر ایک بڑا سا لفظ دراصل لکھ لیں اور نیچے جیسے لائنیں لگا دیں. آپ جتنی دفعہ دن میں یہ دراصل کا لفظ خود بولتی ہیں, آپ کو خود ہی احساس ہو جائے یا آپ کے بچے یا گھر والوں کو ساتھ شامل کر لیں کہ وہ بھی ریمائنڈ کرائیں گے. جتنی دفعہ بولیں وہاں آ کے ون لگا دیں, ٹو تھری, کاؤنٹ کریں گے کہ ایک ویک میں کتنی دفعہ میں نے دراصل کا لفظ بولا. اور پھر اگر ممکن ہو تو اس فکرے کو بھی لکھ لیں, کس موقع پہ بولا تھا, کس موقع پہ یہ دراصل کا تھا. اصل میں اس دراصل کے اندر اتنی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں, آپ ساری خامیاں دوسرے کے اندر ڈال دیتے ہیں, خود مطمئن, میں نیک پاک صاف, بس دراصل یہ ایسا ہے, دراصل یہ لوگ ٹھیک نہیں, دراصل یہاں کام ٹھیک نہیں, دراصل ان میں یہ عادت ہے اس لیے ہم نہیں کام کر سکتے, دراصل اس میں یہ وجہ اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے, دراصل دراصل. اور اپنے آپ کو نیکیوں سے دور کرتے رہتے ہیں. پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دراصل تو نہیں. دراصل یہ لوگ شوق سے نہیں سنتے تو مجھے بھی شوق سے نہیں بتانا. دراصل یہ مائک پہ نہیں آتے نا تو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ لمبی بات کرنے کی. دراصل یہ شیئر نہیں کرتے نا تو پھر مجھے ضرورت نہیں. اور دراصل ان میں سے آدھے سے زیادہ تو ٹیسٹ ہی نہیں دیتے, اب مجھے کیا ضرورت ہے اتنی لمبی تفسیریں بتانے کا, کیا فائدہ. اور دراصل میں کرتی جاؤں گی نا تو اللہ نہ کرے, کبھی نہ کرے ایسا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں. اور دراصل اس کام کی وجہ سے تو اتنی مشکلیں آتی ہیں, چھوڑو سکھ چین کی, نیند سوئیں, کھائیں پیئیں, عیش کریں, دنیا دیکھیں, مزے کریں, دنیا میں بار بار تھوڑی آنا ہے. نہیں, ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. جب دراصل کا لفظ آپ کی زبان پہ آئے اپنی زبان کو پکڑ لیں, اور آپ اپنے آپس کے تعلقات میں بھی دیکھیں گے, اپنے معاملات میں بھی اس کو دیکھیں گے, انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ساری بات کس پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی, اپنے تمام کام, اور لفظ تمام کو بھی دیکھیے, آل میٹرز استاد کے مشورے سے کرے. کم از کم دین کے کام تو مشورے سے کر سکتے ہیں نا, تو فیصلے سنانے کی بجائے مشورہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے. کتنی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں. جو بھی یہاں آتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے, میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے جانا ہوگا یا کوئی چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہوگا, میں بیسٹ پرسن ہوں, آپ میرے پاس آئیے گا, میرے سے مشورہ کیجئے گا, میں آپ کی ہیلپ کروں گی. کہیں کسی فیلڈ میں بھی ہیں, میرا تعلق ہے کہ نہیں, آپ مجھے ضرور موقع دیجئے گا دو منٹ کہ آپ کو میں مشورہ دے سکوں کہ آپ یہ کرنے والی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جن کو منمانی کرنی ہوتی ہے, جن کو پتا ہوتا ہے کہ مشورہ آگے سے دوسرے طرف ملے گا اور ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ مشورہ تو کرنا دور کی بات ہے, بعد میں شکل بھی نہیں دکھاتے, آپ کو دیکھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ گلٹ ہوتے ہیں نا اپنے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جھول دور کر دے, ہماری شخصیت کی کمزوریاں خامیاں نکال دے, ایک ایک چیز کر کے چنتے جائیں اپنے آپ کو اور پاک کرتے جائیں, تاکہ قیامت کے دن جو پول کھلنے ہیں نا وہ آج ہی کھل جائیں. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی کام پہ, یہ کتاب پوری ہوگی تو اس کے بعد ہم تزکیہ کا سفر شروع کریں گے, ایک ایک چیز پہ بات کریں گے کہ کہاں سے کیسے ہم اپنے آپ کو پاک کریں. میں سوچتی ہوں کہ قیامت کے دن جا کے اگر پتا چلے نا کہ اندر اتنی گندگیاں تھیں اور اوپر تو کپڑے پہن کے رکھے ہوئے تھے اخلاق کے اور تکلفات کے, تو کیا فائدہ ہوگا اس دن پتہ لگنے کا. آج شعور مانگنا ہے, اس دنیا میں رہتے ہوئے مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے اگلا نقطہ دیکھیے, استاد کے احترام میں انتہا کر دے, ان کی خدمت انتہا کر دے. اس جملہ یہ الگ ہے تو اس کو بات کر لیتے ہیں. انتہا کا مطلب کیا ہے, یعنی ایگزیجریشن, پاؤں کو ہاتھ لگانے لگے, یہ مطلب نہیں ہے. انتہا کیا ہوتی ہے, اینڈ, ایکسٹریم نہیں ہوتی انتہا, ایکسٹریمزم نہیں ہے, یعنی اپنی آخری کوشش. احترام, احترام کیسے ہوتا ہے, خوبصورت جملے بولنے کا نام احترام ہے, اس کے نام کے ساتھ دو چار صاحب کے لاکھے لگانے کا نام ہے, نہیں. یہ قسم تو ہو سکتی ہے, لیکن احترام لفظ کو کھولیے ذرا, اس کے اندر کیا ہے, احتراما. اب اگر آپ تھوڑی سی اپنی گرامر کو لے آئیں اس میں, اس کا روٹ کیا نکل رہا ہے, افتعال ہے یہ باب, حرامیم, جی حرم, جو روٹ حرم کا ہے نا, حرم میں جا رہی ہوں, حرمت, احرام, یہ وہی لفظ ہے. اتنی بڑی بات ہے اس کے اندر, تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کعبہ کی حرمت کتنی کرتے ہیں, اور حرمات کو کس طریقے سے لیتے ہیں تو پھر یہاں بھی وہی لفظ ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کلاس کا دن ہے, ہم سب نے کمٹمنٹ کی ہے نا, اور آج ہم کلاس میں نہیں ہیں. کیا یہ بات سن کے تکلیف ہونی چاہیے کہ خوشی؟ کیا یہ کمٹمنٹ نبھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ دن آپشنل تھا؟ ہم کیوں ان کاموں کو جگہ نہیں دیتے؟ ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, کسی بندے کے ساتھ نہیں. یہ عہد ہیں, یہ وعدے ہیں. اب دیکھیے کہ اس میں جملہ کہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے, یہ اپنے لیے نہیں, یہ اللہ کے قرب کے لیے. اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں, انسانوں کے لیے نہیں کرنا. یا آپ ان کو نہیں دکھاتے, اگر میں اپنے کسی ساتھ کے لیے کروں گی تو میں اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ مجھے اچھا کہیں, وہ اللہ ہی نہیں, بلکہ بات بات تو شرم آتی ہے. لیکن اللہ کا قرب ملے, اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر دل کے آپ کے اندر آپ کے دل میں شوق ہو, جب آپ کے دل میں کسی کے لیے قدر ہوتی ہے. آپ کے ایک ایک ایکشن سے پتا چلتا ہے, آپ کے بولنے سے, آپ کے لکھنے سے, آپ کے بات کرنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ دوسرے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے اندر اس کے لیے کتنی محبت ہے, کتنے جذبے جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں. اور میں اکثر تصور میں باتیں کرتی ہوں اپنے استادوں سے, کبھی کبھی موقع ملتا ہے جن سے بات کرنے کا یا جن کو پیغام دینے کا, تو میں نے کہتی ہوں کہ آپ سے میری ویسے بات نہ ہو, لیکن میں خوابوں میں کرتی ہوں. میں آپ کو پورے شعور سے کہہ رہی ہوں, میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہی, لیکن سچ کہوں گی کہ میں خوابوں میں, جیسے سوتا ہے انسان جب اپنے, میں کثرت سے اپنے استادوں کو ملتی ہوں, باتیں کرتی ہوں, مشورے کرتی ہوں, باتیں ہوتی ہیں اور ان سے ایسی, اور میں سوچتی ہوں کہ میں ان کو تو دنیا میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں یا کرتی ہوں, کہ جنت میں جا کے بتاؤں گی. کیونکہ دنیا میں بعض باتیں انسان جب دوسروں کو بتاتا ہے نا تو وہ شو آف لگنے لگتی ہیں, ایسے لگتا ہے بڑائی کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں. اور ضرورت بھی کیا ہے, کسی کو تھوڑی بتانا ہے, لیکن ایک عجیب سکر محسوس ہوتا ہے اور بہت سکون ملتا ہے, الحمدللہ. پھر آگے دیکھیے, اور یہ یقین کر لے کہ استاد کے سامنے پامال ہونا عزت کی معراج ہے. پامال ہونا مشکل لگے گا آپ کو, خاص طور پہ انگلش میڈیم کو, ہاں. پامال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈسٹروائے ہونا, یعنی استاد کے سامنے پامال ہونا مین ہمبل ہونا, عاجز ہونا, ڈاؤن ٹو ارتھ, بالکل اس کا ایگزیکٹ یہی مطلب ہوگا. ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا عزت کی معراج ہے. معراج کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر کرنا, کوئی چیز اوپر جاتی ہے عزت. یعنی میں اپنے استادوں کے سامنے جتنا عاجز ہوں گا اللہ مجھے اتنا ہی بڑا کرے گا. اس بات کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو ماں باپ کے ذمن میں قرآن پاک میں آتی ہے نا, کہ واحفظ جناح الذل من الرحمہ, کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنا ذلت کا بازو بچھا دو. یعنی ایسے ہمبل ہو کہ ان کے سامنے بیٹھو, ایسے لگے کہ بس تم بچھے ہی جا رہے ہو, تو اس سے پھر تمہیں وہ پر لگیں گے جن کے ساتھ تم بلندیوں میں اڑو گے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کچھ لوگ ایک قطرہ برابر بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتے, لیکن وہ اتنے عاجز اور اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کی وجہ سے چن لیتے ہیں اپنے کاموں کے لیے. اور کچھ اتنا کچھ کر دیتے ہیں لیکن ہمبل نہیں ہوتے, اندر وہ جذبے نہیں ہوتے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں, تو ان کا وہ مقام نہیں بن پاتا. اصل چیز قابلیت نہیں, قبولیت ہے. قابلیت بھی بڑھانی ہے, لیکن اصل فکر یہ کرنی ہے کہ اللہ قبولیت دے دے, قابل ہونے کی بات ہے. ان کے سامنے عاجزی, فخر اور توازو مرتبے کی بلندی ہے. کیا سمجھے؟ کہ استادوں کے سامنے عاجز ہونا فخر ہے, یعنی اس بات پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے استادوں کے سامنے عاجز ہوں. اور توازو, توازو کا معنی بھی یہی ہوتا ہے, ہیومیلیٹ ہونا, ہمبل ہونا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے مرتبے کی بلندی ہے. یعنی آپ دونوں اپوزٹ معنوں میں دیکھیں گے کہ جو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ عاجز ہو گئے, لیکن یہ آپ کو اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. یعنی آئی فیل پراؤڈ کہ میں اپنے استاد کے سامنے عاجز ہوں, اور ان کے لیے توازو ہونا ایسے جیسے آپ کو مرتبہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دل کے سچے جذبات کے بغیر ہوتا نہیں. یہ کتاب پڑھنے سے نہیں آئے گا, یہ صرف کہنے اور سننے سے نہیں آئے گا. یہ جب آئے گا جب ہمارے دلوں میں اس چیز کا یقین آ جائے کہ جیسے ماں باپ ہمیں اس دنیا میں لائے اس کا ذریعہ بنے. ماں باپ کی بھی تو وہی قدر کرتے ہیں نا جن کو اس کا احساس ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں آج تک دیا کیا ہے, تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جینے کا حق دلوایا, آپ کو دنیا میں لانے میں مدد کی ہے, پھر ہی ماں باپ کی قدر ہوتی. ورنہ تو ماں باپ کی بھی قدر نہیں ہوتی, نہ پیدا کرتے. آپ کی خوشی تھی, ہم نے تو نہیں کہا. ٹھیک ہے, ایسے بھی تو رویے دکھتے ہیں نا. تو اسی طرح انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ میں ہوں کیا, ایک لمحے کے لیے سوچئے ذرا, میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں اور آپ بھی سوچیں, اگر ہماری زندگی میں سے ہمارے استاد نکل جائیں شروع سے لے کے ابھی تک, ایون دیکھیے کہ دنیاوی علم سکھانے والے استاد بھی جنہوں نے آپ کو مینر سکھائے, ایٹیکیٹ سکھائے, آپ کو اردو بولنی سکھائی, سینٹینس آپ کے کریکٹ کیے, ایسی باتوں کو دیکھیں جو کریکٹر سے تعلق رکھتی ہے, یا ماں باپ کی وہ روک ٹوک جو انہوں نے آپ کو بچپن میں کی, آپ بہت اونچی بول رہے تو انہوں نے کہا آہستہ بولو, خاموشی سے, سلولی, زیادہ تیز بات نہیں کرو, ہاں ٹھیک طرح سے کھڑے ہو. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, ہماری زندگی سے سارے نصیحت کرنے والے استاد, ہماری کریکٹر بلڈنگ کرنے والے, ہمیں دین دنیا سکھانے والے نکل جائیں, پیچھے کیا بچتا ہے, کیسی شخصیت ہوتی میری اگر میرے استاد میری زندگی میں نہ آتے. مجھے تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا ہے, درندگی, وحشی, وائلڈ, جاہل ہوتے, جانور ہوتے, جنگلی ہوتے, بدو ہوتے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میرا اتنا حلیہ گندا ہو گیا, میرے چہرے پہ اتنے داغ آ گئے ہیں, اتنا میں بری گندی بیڈ سمیل ہو گئی ہوں کہ میرے قریب نہیں کوئی آ رہا. یقین کریں میں تصور میں فیل کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ میں انتہائی بیکار ہوں, شکل نہیں دکھا سکتی, کسی سے بات نہیں کر سکتی, تمیز نہیں مجھے, جنگلی ہوں, وحشی ہوں. تو پھر استادوں کا کیا مقام ہوا؟ اللہ اکبر. حکایت ہے کہ علماء کے زیادہ احترام پر کسی نے امام شافعی کو عتاب کیا, یعنی ڈانٹا, پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اپنے اساتذہ کا یا علم والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا شعر میں, اور آپ یہ بات سن چکے ہیں پہلے بھی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاعر تھے, اللہ نے اگر جنت میں ملاقات کرائی تو انشاءاللہ انہیں کہیں گے کہ اپنے کچھ شعر سنائیں اور ساتھ سمجھائیں بھی, کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئیں گے. تو شعر کیا کہتے ہیں, اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. میں ان کے لیے اپنے نفس کو پامال کرتا ہوں, احمن کا لفظ آتا ہے, یہ جو پہلے ہی لفظ ہے نا, احین لہم نفسی فہم یکرمونہا. میں ان کے لیے اپنے نفس کو پامال کرتا ہوں تو وہ اس کا احترام کرتے ہیں. اس نفس کی کبھی تکریم نہ ہوگی جس کو پامال نہ کیا گیا ہو. ولئن تکرم النفس اللتی لا تحینہا, کہتے ہیں کہ جس بندے کو کبھی کوئی ٹوکے نہ, روکے نہ, اس کی انسلٹ نہ کرے, اس معنی میں جیسے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ٹھیک کرو, کریٹیسائز نہ کریں, یہ کہہ لیں, کہتے ہیں ایسے بندے کی کبھی عزت ہی نہیں ہو سکتی. اٹس ویری ٹرو. جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا, اصل میں یہ اسی کا ایک سیکنڈ, یعنی ایک دوسرا رخ ہے. بچے کو اگر بچپن میں نہ روکیں, نہ ٹوکیں, اس کو نہ مینر سکھائیں, تو اس بچے کی بڑے ہونے پہ کبھی عزت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. یہی بات ہے یا کہ جن کو بچپن میں خوب اچھی طرح چاند پھٹک کے ان کی کریکٹر بلڈنگ کر دی جاتی ہے, اور ان کے اندر ایسے ادب اور ایسے اخلاق ڈال دیے جاتے ہیں جو ان کو بعد میں بھی فائدہ دیں, تو ایسے ہی لوگوں کی بات میں عزت ہوتی ہے. اور پھر بندہ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ماں میں نے ساتھ اپنی جلالت, شان اور مرتبے کے, حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے رقاب کو پکڑ کر چلتے اور فرماتے, ہاکذا امرنا ان نفل بعلمائنا, ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو پتہ عبداللہ بن عباس خود کیا تھے؟ یہ جو بات ہے نا, اپنی جلال اور شان اور مرتبے کے باوجود, یہ اس لیے کہ یہ خود بھی مفسر قرآن کے لقب سے مشہور تھے. ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اپنا فہم دے, ان کو دین کی فقاہت دے، سمجھداری دے، دین کی خدمتیں کرنے والے، قرآن کی اتنی خدمت کرنے والے اور دوسرے علم والے شخص زید بن ثابت. اور آپ کو پتا زید بن ثابت کون تھے؟ کاتبین وحی میں سے تھے، اللہ کے نبی کے حکم سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے. اور لکھنے والے کا درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پڑھے لکھے تھے. تو یہ ان کی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کے چلتے تھے، یعنی وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہوتے تھے. اور کہتے تھے ہمیں اپنے علماء کرام کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے ہم علم والوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام خلف الاحمر سے فرمایا لا اقعد بین یدیک، میں آپ کے سامنے ہی بیٹھوں گا، یعنی بالکل آپ کو فیس کرتے سامنے بیٹھوں گا. ہمیں اساتذہ کرام کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا حکم دیا گیا، یعنی ساتھ نہیں بیٹھوں گا، برابر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ آپ کے سامنے بیٹھوں گا. یہ بات ہے اس میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے نا، تو پھر ساتھ اگر کوئی اسٹوڈینٹ ہے طالب علم ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں تم بھی ادھر بیٹھ جاؤ، ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ اپنے استاد کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا. اور سامنے جب بندہ بیٹھتا ہے تو آف کورس پھر وہ سیکھنے کے لیے اور ایک آجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہمارا حال کیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا علم تواضع اور فرما برداری ہی سے حاصل ہوگا. اپنے آپ کو پوچھتے ہیں ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے؟ علم سے فائدہ مل رہا ہے؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ علم مل نہیں رہا، دیا نہیں جا رہا، شاید یہ بھی وجہ ہوگی کہ ہمارے اندر توازو نہیں. توازو کیا ہوتا ہے؟ جھکنا. اب دیکھیں پانی کا ڈھیر پڑا ہو اور سوراخی سیدھی پڑی ہو، اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا، تھوڑی جھکے گی نا پھر پانی جائے گا. اور اسی طرح فرما برداری اوبیڈینسی سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا اگر شیخ جب بھی تعلیم کی طرف کوئی رہنمائی کرے اس کو بلا چون چراں قبول کرے. بلا چون چراں کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایکسپٹ کرے، انسٹنٹلی، فوراً، کوئکلی، کوئی عذر نہیں، کوئی یہ نہیں وہ نہیں، کوئی آبجیکشنز نہ لگائے اور اپنی رائے کو ترک کر دے. استاذ کی خطا پر عمل کرنا اپنی صحیح رائے پر عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. استاد کی خطا پر عمل کرنا اپنی صحیح رائے پر عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے. کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ استاد کی رائے زیادہ درست نہ ہو، اسٹوڈینٹ کی ٹھیک ہو، اس کے باوجود بھی اس کی غلط کو مان کے زیادہ نفع ہوگا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ چلیے اگلی بات پڑھیں پھر بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی طرف ان الفاظ سے تنبیہ فرمائی انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. رسالت و علم اور عظیم المرتبت ہونے کے باوجود خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. چنانچہ فرمایا فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، پس آپ اس کے بعد مجھ سے اور کچھ نہ پوچھئے گا، یعنی کوئی بات مجھ سے اس وقت تک نہ پوچھیں جب تک میں خود ہی نہ آپ کو بتا دوں. جی تو استاد کی خطا پہ عمل کرنا کیسے فائدہ دیتا ہے؟ اس کا جواب ملے گا آپ کو سورۃ الکہف میں. وہاں جب یہ آیتیں آئیں گی حضرت موسیٰ خضر کی تو بہت تفصیل سے بات ہوگی اس موضوع پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کرتے، بہترین طریقے سے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں جو بیچ میں آپ کے ذہن میں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یا مائک پہ آ جائیے، ایک یا دو منٹ اور لے لیتے ہیں. چلیے پھر یہاں رک جاتے ہیں. الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
اللہ خیر واسجدہ، استاد جی بہت ہی خوبصورت اور دل کو مول لینے والا ٹاپک تھا. کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ استاد کی فرما برداری اور تواضع. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ استاد کی رائے کے مقابلے میں ہماری رائے کیسی ہونی چاہیے؟ اٹموسٹ رسپیکٹ فار ٹیچرز جی, استاد کا مرتبہ, بی اوبیڈینٹ, بہت ہی خوبصورت, ہمبل, بالکل جس طرح بیمار شخص مریض جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتا ہے نا, جو ڈاکٹر کہتے ہیں, تو جو استاد ہوتا ہے وہ ہمارا ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. استاد کی عزت کیسے کرنی ہے؟ آج جی ان فرنٹ آف ٹیچر, آلویز کنسلٹ وتھ یور ٹیچر جی, ہر لمحے پر استاد سے اپنے رابطے میں بھی رہنا ہے, کنیکشن بھی صحیح رکھنا ہے, اور کوئی کسی قسم کی بھی بات ہو اپنے استادوں سے ڈسکس کرنی ہے ریسپیکٹ کے ساتھ. اور کبھی ہمارے سوالوں کا جواب نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ استاد کی نصیحت کے یہ آپ کا لفظ نہیں مجھے سمجھ آیا, ہم ویسے ہی ہوتے. اپنے نفس کو استاد کے سامنے کیا کرنا ہے؟ باغی ہوتے ہیں. اچھا, اپنے نفس کو پامال کرنا ہے, یعنی اپنے نفس کو ایسا رکھنا ہے کہ اس کو منہ زور نہیں ہونے دینا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں جی. اپنی رائے کو ترک کرنا ہے, عارضی اختیار کرنا ہے, استاد کے احترام لازم ہوتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کتنے بڑے سکالرز اور مفسر صحابہ اکرام بھی اپنے استادوں کے سامنے کیسے رہتے تھے اور اپنے اسلاف پہ کے طریقے عمل پہ ہمیں اور زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور دراصل لفظ کے کم استعمال کرنا ہے. بالکل, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سورہ کاف میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کتنی ضروری چیز ہے. جو اس میں صبر نہیں پھر اس کو علم آ نہیں سکتا. اور دراصل کے علاوہ بھی جو لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. ڈونٹ سٹ وتھ ٹیچرز, سٹ ان فرنٹ آف دیم. جی بالکل, یعنی ہر جو استاد کی ریسپیکٹ کا طریقہ ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, چاہے وہ بیٹھنے اٹھنے کے انداز ہوں, چلنے پھرنے کے ہوں, بات کرنے کے ہوں, ان سب میں عاجزی ضرور ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سیکھنے والا بنائے, اپنے استادوں کا بہترین ادب کرنے والا بنائے, با ادب با نصیب, اور علم وہی حاصل کرے گا جو با ادب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. امام شافی کا استاد کے احترام میں بہترین جواب جی, بالکل صحیح. آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے اگلے سیشن کے لیے؟ دیکھیں جو ہم خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ خواہش پوری کرتا ہے. آپ سب کی خواہش تھی تاکہ ہم اپنی لائیو تجوید کر سکیں, تو الحمدللہ لائیو تجوید ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ لوگ اپنی ٹیچر کے ساتھ اپنا تجوید کا سیشن کریں, اور رولز اور جو چیزیں آپ لوگ چاہ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری تجوید ٹیچر ختیجہ سسٹر کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ کرے, اور نیٹ کا کوئی پرابلم نہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سب بھی دعا کیجیے تعوذ پڑھ لیں تاکہ کسی قسم کا پرابلم نہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
رحمت اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ All right. جو آخر میں مجھے دعا دی گئی آئی ریلی نیڈ دیٹ اینڈ جزاکم اللہ خیر کہ یہ دعا ہوئی اور آپ سب کی طرف سے بھی مجھے اس دعا کی ضرورت تھی کہ نیٹ کا بالکل اسٹیبل رہے بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر ٹرائنگ اور اٹ ول بی سیٹل سون تو سب سے پہلے ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں حصول علم کے دواز کے بعد ریویژن ہوگی اور ریویژن میں ہی ان شاء اللہ تعالیٰ آئی وانٹ ٹو لسن کہ سب لوگ کہاں پہ ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں اور سب کی کیا غلطی ہے اور جس کی جو بھی غلطی سنیں تو باقی سب لوگ اسے پک کریں اور اس کو کریکٹ کر لیں ریپیٹ کریں ایوری ون ریپیٹ ٹو اور تھری ٹائمس جس کی جو بھی مسٹیک آئے اس طرح سے آپ نہ صرف ہر ایک چیز کو غور سے پڑھ لیں گے بلکہ وہی کامن چیزیں ہوتی ہیں جو مسٹیک میں آ رہی ہوتی ہیں سو وی ول اسٹارٹ فرسٹ فرام حصول علم دواز اوکے ون منٹ اوکے لیٹس اسٹارٹ ود دواز کین یو ہیئر از اٹ لاؤڈ ناؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم اللهم إنا إنا نسألك نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا Okay, translation for this dua. اللهم اے اللہ انا یقیناً ہم نسألوکا ہم مانگتے ہیں آپ سے علما علم نافعا نفع مند اے اللہ ہم آپ سے نفع مند علم کا سوال کرتے ہیں So, by all these duas, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرماتے ہیں جو ہم قرآن کا نیکسٹ لرننگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس ان دعاز کو اور کسی اسٹڈی یا لرننگ سے پہلے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور آسانی مانگی جائے تو یہ علم کی ففتھ دعا تھی جو ہم نے آج پڑھی اور اس کا ٹرانسلیشن بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب یہ دعاز ہم اسٹارٹنگ میں پڑھتے رہیں گے جو کہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فلوئنٹ ہو جائیں گی اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اے اللہ ہم آپ سے نفع مند فروٹفل علم فروٹفل نالج نفع مند علم کا سوال کرتے ہیں, نفع مند علم مانگتے ہیں. اوکے دیٹس اٹ, یہ اس کا ٹرانسلیشن. اینڈ رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ریویژن سیشن, اور اس میں سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ریز ہینڈ کریں جس میں آپ لوگوں نے کیا سنانا ہے. ایک ایک علم کی دعا آئی وانٹ ٹو لسن فرام ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں دعا کے ترجمہ کو. اے اللہ ہم آپ سے نفع مند علم کا سوال کرتے ہیں. اوکے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا نَافِعًا. آل رائٹ, سو آپ اپنے ریز ہینڈ کر لیں, اور کون کون پہلی دعا علم کی سنائیں گے, پھر دوسری تیسری, اور اس طرح سے فورتھ اینڈ ففتھ. یہ دعا کوئی ایک ایک بار سنا لیں, اور اس کے بعد قرآن کا جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ بھی ون ون ورس ڈفرنٹ لوگوں کو چانس ملے گا تو آپ لوگ سنا سکتے ہیں. سو ہو وانٹس ٹو ریسائٹ اعوذ باللہ بسم اللہ. یہ سنا سکتی ہیں, اسٹارٹ کر لیں. اور اس سے یس اعوذ باللہ اینڈ بسم اللہ. یس آئی کین ناٹ لسن اعوذ باللہ اینڈ بسم اللہ. اوکے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی ڈیئر سسٹرز, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تجوید ٹیچر نے آپ کو ریسائٹ کرنے کے لیے کہا, تو اس میں آپ لوگ مائک پہلی دفعہ کلاس میں لینے لگے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ لوگوں کو پہلے کہ کس طرح سے پیلٹاک میں مائک لیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو اپنی سکرین میں جہاں پر آپ لوگ ٹیکسٹ لکھتے ہیں, چیٹ لکھتے ہیں, وہاں پر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئیکن نظر آ رہا ہوگا, ایک لکھا ہوا آتا ہے پش ٹو ٹاک اور ایک جگہ لاک مائک آن. بیسیکلی جن کے پاس ریڈ ڈاٹ ہوتا ہے ان کا مائک ڈسیبلڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جب آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے ہیں تو ہم آپ کا مائک انیبل کر دیتے ہیں, جس سے آپ کو دو آپشن نظر آتی ہیں, ایک لاک مائک آن اور ایک پش ٹو ٹاک کی, جو بلو بٹن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بلو سا بٹن جن کا مائک ریڈ ڈاٹ ریمووڈ ہے, ہینڈ ریز کیا تھا ان کو یہ آپشن نظر آ رہی ہوگی. آپ لوگ ایسے کیجئے, جی آپ لوگ جب آپ کے پاس یہ آپشن آ جاتی ہے اور آپ کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تب آپ لوگ اس بلو بٹن کے اوپر جہاں پر پش ٹو ٹاک لکھا ہے دو دفعہ کلک کریں ماؤس سے, تو آپ کے پاس ہاتھ میں مائک آ جائے گا, اور پھر آپ لوگوں کو جب آپ بات کریں گے تو آپ لوگوں ٹیکسٹ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا سلام کے جواب سے کہ آپ کی آواز روم میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. امید آپ سب لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. جی جی بالکل, آپ ایک دعا بھی سنا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کی تجوید ٹیچر آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی جائیں گی, ٹھیک ہے, وہ ایک سے سنیں گی اور اس کے بعد دوسرا. تو سسٹر عائشہ آپ ریڈی ہیں مائک لینے کے لیے؟ کائنڈلی آپ لکھ دیجئے تاکہ پھر میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں, تاکہ آپ جی سسٹر عائشہ آپ ریڈی ہیں؟ چلیے میں مائک فری کرتی ہوں, اگر آپ کو دوبارہ ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رب اشرح لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها
وَيَسِّرْ لِي اس میں کیا کرنا ہے سین کے نیچے زیر ہے اور شد بھی ہے جو سمال چھوٹا سا ڈبلیو ہے اس کو پریشر دے کے دو بار پڑھنا ہوتا ہے جس بھی لیٹر پر شد آئے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے تو اس کو دبا کے پریشر دے کے پڑھیں گے باریک وَيَسِّرْ لِي اینڈ ون فنگر لینتھ اس کو لمبا کر لیں گے لی کی وجہ سے کیونکہ یا جزم سے پیچھے زیر آ رہی ہے اس کو ہم نیکسٹ رولس ہمارے قاعدہ میں ون بائی ون ہم آگے جائیں گے تو آئے گا لیکن ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں لی کو کھینچنا ہے یا لام زیر یا لی تو یا جزم سے پیچھے زیر آئے تو کھینچ کے پڑھتے ہیں وہ یہ سیر لی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب آپ پڑھیں گے وحلل
وحلل وحلل
اوکے کین یو ہیئر می ناؤ اس میں کیا کرنا ہے کہ لول کیئرفلی پڑھیں گے وحلل وحلل ٹھیک ہے آل رائٹ اینڈ دین جب آپ نے پڑھا تھا زیدنی باقی سب لوگ بھی ان چیزوں کو کریکٹ کر لیں اپنے قرآن پہ یا جہاں پہ آپ کے پاس دعاز ہیں اس کو نوٹیفیکیشن کے طور پہ زیدنی اس کو بھی کھینچنا ہے اور دس از دا ویری کامن مسٹیک جب ہم ربی زیدنی بہت آسان دعا ہے لیکن اس میں غلطی بھی اتنے ہی آرام سے ہو جاتی ہے زدنی کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے 2 سیکنڈ لانگ کیونکہ یا جزم سے پیچھے زیر آ رہی ہے نی میں زدنی زدنی اوکے ربی اس کو چھوٹا پڑھیں گے شارٹ اور جلدی سے ختم کریں گے ربی زدنی ربی زدنی ربی زدنی علما ٹھیک ہے ما اس میں الف کو آواز باہر کی طرف ڈالیں گے علما علما اوکے دیٹس اٹ ابھی نیکسٹ کون مائک لیں گے آپ ان کو مائک دے دیں موس سے نہ ہے
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈیئر سسٹرز دوبارہ سے تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں آپ کو مائک لینے کا سسٹر ایس ایس 25 آپ نے ہینڈ ریز کیا آپ کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہم لوگوں نے کیسے مائک لینا ہے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں گی جہاں پہ آپ چیٹ لکھتی ہیں وہیں کے اوپر آپ کے ساتھ ایک بلو سا بٹن ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا پش ٹو ٹاک اس کے اوپر دو دفعہ کلک کریں گی تو مائک آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں اور میں باقی سسٹرز کو بھی موٹیویٹ کروں گی کہ آپ لوگ سب کوشش کریں کہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے موقع ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اگر استعمال کریں تو ہمارے لیے بہت فائدہ بنے گا آگے ٹھیک ہے جی ضرور. آپ سب لوگ جن لوگوں نے پڑھنا وہ ہینڈ ریز کریں, آپ سب کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے, جو جن کا ہینڈ ریز ہے ان سب کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. بس جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تجویر ٹیچر کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی جی. ابھی جو جس اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ, تھوڑی سی پریکٹس کی اور ضرورت ہے. وہ ابھی انشاءاللہ وہ ان کو سسٹر خدیجہ جو ہے وہ آپ ٹیچر کو ان کو آواز نہیں آ رہی, تو انشاءاللہ تعالی وہ کریکشن کر دیں گے ساتھ ساتھ آپ کی. ابھی وہ جیسے انہوں نے تھوڑا سا کیا نا ایز اٹ از, اس کو پریکٹس کیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک رب اشرح لی ویسر لی امری. ٹھیک ہے, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. ٹھیک ہے, يَفْقَهُوا قَوْلِي. پھر انہوں نے جو کہا تھا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. نیکسٹ ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا, ابھی جو ہے ایس ایس 25 اپنا جو ہے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے کیسے آپ نے مائک لینا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کی ٹرم ہے تو ابھی فوراً کوشش کیجئے گا کہ جلدی اس کو مطلب نا آپ مائک لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ, میں مائک چھوڑ رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے حصول علم کی دعا سنانی ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسالک. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ آپ کا لیسن اچھا تھا. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا کوشش کریں سب ہینڈ ریس کریں, اور کیونکہ جھجکے نہیں, کیونکہ آپ کی مسٹیک ابھی فرسٹ ٹائم ہے, کبھی آپ لوگوں کو پتا نہیں چل رہا کہ مائک کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تاؤس تسمیہ کی جو ہے ابھی جیسے سسٹر نے آپ کو ٹیچر نے کروایا تھا ویسے اس کی اور زیادہ پریکٹس کرنی, اور ماشاء اللہ بھی رب اشرح لی صدری. ٹھیک ہے, یہ اور زیادہ اس کی پریکٹس کریں. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. ٹھیک ہے, میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی زیادہ ہو, کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے جو ہے یہ فور ڈیز ابھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اینڈ منڈے, اس میں زیادہ زیادہ پریکٹس کیجئے گا اور زیادہ آپ کی ٹھیک ہے. جی نیکسٹ سسٹر ہینڈ ریز کریں. ابھی میں مائک چھوڑ رہی ہوں, آپ پلیز آ جائیں. K A 02 یا S 25 جو بھی ہیں پلیز ایک آ جائیں آگے.
ہیلو السلام علیکم, آواز آ رہی؟ ہیلو آئی ڈونٹ نو, ایک کوئی ایک بندہ بول دے آواز آ رہی ہے تاکہ میں اسٹارٹ کروں. اوکے اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر K 02 آپ کی جو ہے نا جو آواز ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں, وائس بہت زیادہ بریکنگ ہو رہی تھی نا, تو ابھی فیڈ بیک یہی ہے کہ ابھی آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے نہیں مطلب اچھی لگ رہی تھی آپ کی جو ہے ریسائٹیشن, اچھی تھی تاؤس تسمیہ کی. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ سمجھتے نا کہ ہم نے دعا سٹارٹ کرنی ہے تو دعا جو ہماری اچھی ہوگی, نہیں. جو بیس آپ کی ہوگی نا تاؤس تسمیہ آپ کی جتنی زیادہ ادھر سے پتا چل جائے گا آپ کتنی زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوری آپ کی سب کو جو ہے نا ادھر جو کلاس میں آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کوشش کیجیے گا تو پھر ہم دوبارہ میں آپ اس کی نا کریکشن کر دوں گی. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ ہے. جی نیکسٹ S 25. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ ہینڈ ریز کیوں نہیں کر رہے؟ جی جن کا ہینڈ ریز ہے وہ جو ہے وہ لے نہیں رہے مائک. پلیز ٹائم نہیں ویسٹ کریں, آپ کو ایک اللہ تعالیٰ موقع دے رہے. جھجکے نہیں, کیا ہے مسٹیک ہی ہوں گی نا ہماری, تو پلیز لازمن پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنی زیادہ ہماری کریکشن ہوگی نا. ٹھیک ہے, تو پلیز ہاں جی آ جائیں آپ, جو بھی مطلب لے سکتے ہیں مائک ایک لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں چھوڑ رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مائک کوشش کریں دوبارہ سے ہینڈ ریس کریں, دوبارہ آ جائیں پلیز مائک لیں. تین منٹ رہ گئے ہیں. ہاں جی آپ دوبارہ سے آئیں. شرین منصور سسٹر آپ بھی آ جائیں, کوشش کریں لینے کی. ایس ایس 25 آپ کا کافی دیر سے ہینڈ ریس ہے لیکن آپ مائک شاید آپ کو پرابلم ہو رہی تو پلیز لیں. ٹھیک ہے میں ابھی پھر چھوڑ رہی ہوں مائک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری آواز آ رہی؟ میں دوبارہ. اوکے گڈ. میں نے کہا کوئی تو بولے نا پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سسٹر کہ 802 آپ کی دوبارہ سے آواز اسی طرح جو ہے نا وہ بریک ہو رہی تھی, نہیں سمجھ آ رہی تھی بالکل بھی نہیں نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا مل جائے گی پرمیشن جو ہوگا سیشن, اس میں ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی 2 o'clock پر جو لوگ رہ گئے ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے وہ کوشش کیجیے گا اس طرح پریکٹس کرنے کی گھر میں, کیونکہ فرائیڈے ٹو منڈے تک آپ کو فری ہیں. فری نہیں سمجھے اس کو, سمجھے کہ جو آپ کو 4 دن مل رہے ہیں جو آپ کو لیسن یہ 3 دن جو ہوا ہے اس کو آپ اس کا ریوائز کریں, اور اس کے علاوہ اپنی تجوید کی پریکٹس کریں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے جو سیکھا ہے اس کو یہ ضرور آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. فیملیز میں ظاہر ہے ویکینڈ میں ہم لوگ اپنے جی نیکسٹ ٹائم ول لاگ وتھ اللہ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. تو ضرور کوشش کریں نیکسٹ ٹائم جو ہے جی آپ کو جو ہم نے وہ ایسے کریں نا اس پہ جو آپ کو ای میل ریس دیا اس پہ آپ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس پہ پلیز آپ جو ہے نا میسج سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو آپ کے ہر آنسر کا جو ہے نا سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی کسی کو کوئی اور پرابلم کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کو جو ای میل ایڈریس دے دیا گیا ہے اس پہ آپ اس کائنڈلی جو ہے سب اس پہ جو ہے اپنے ای میل کر کے اپنی پرابلمس پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم ایسے کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر. ہم کلاس ختم تو نہیں ہے, یہ ہماری مطلب ساتھ چلتی رہتی ہے ٹوٹلی گھر میں چلے گی, کیونکہ ہم ہر حال میں جو ہے انسان جو سیکھتا رہتا ہے ہر ایک سے نا. جی ٹیک مائی مارک مائی اٹینڈنس. جی جی لگا دی کہ آپ سب کے جو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو لیٹ آتے ہیں آپ لوگ آپ جیسے کلاس میں آتے ہیں نا, تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوگی وہ ساتھ ہی آ کے اپنی جو ہے نا اٹینڈنس مارک کر دیا کرے تو وہ ان شاء اللہ ہم کر لیتے ہیں نو پرابلم. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. ابھی دعا کر لیتے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. واسطہ جزا فی الدنیا والآخرہ.